السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. صدق الله العلي العظيم. درود علی محمد و آله. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھی ہے. میلاد گران قدر حضرت سامن الحجج حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ آپ تمام حاضرین مومنین کرام، مومنات و تمام راہروان راہ ولایت و تمام راہروان راہ امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ مناسبت بہت اہم ہے، لیکن ایک اور مناسبت جو ان ایام کے اندر جس نے تمام امت اسلامیہ بلکہ تمام باضمیر انسانیت کے قلوب کو جریہ دار کیا ہوا ہے، مجروح کیا ہے، اور وہ حتاقی ہے جو دشمنان دین، دشمنان انبیاء اور پیروان شیاطین نے حتاقی کی ہے، گستاخی کی ہے. شان گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ایک مصیبت عظمیٰ ہے، اور حقیقتاً عالم اسلام اس حادثے پر، دل تراش حادثے پر سوگوار ہے اور سراپا احتجاج ہے. ہر دو مناسبتوں کا تقاضا ہے کہ کچھ عرائض پیش کی جائیں آپ کی خدمت میں. میں کوشش کروں گا مختصر بیان کے اندر اشارہ کر دوں اور دونوں مناسبتوں کا ذکر بیچ میں آ جائے. عزیزان، یہ جو آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، توہین، گستاخی، بے حرمتی مقدسات دین کی، امت اسلامیہ کی بے حرمتی، مقدسات دین کی بے حرمتی، مسلمین کی تحقیر و توہین و تذلیل، اور مقدس کتابوں کی توہین، انبیاء الہی کی توہین، معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی، و اسی طرح دیگر جو مقدسات ہیں ادیان کے تسلسل کے ساتھ کسی نہ کسی طرف سے، کس جہان کے اندر کسی گوشے سے، کسی کونے سے ایسی آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اسے عام کیا جاتا ہے. یہ عمل اس میں شدت آئی ہے، لیکن ہے یہ دیرینہ عمل ہے، قدیمی ہے، عصر حاضر کی پیداوار نہیں ہے. جب سے انبیاء الہی آئے ہیں ہدایت بشر کے لیے، قرآن کی گواہی کے تحت ساتھ یہ عمل بھی جاری رہا ہے، استہزاء یعنی تمسخر اڑانا انبیاء کا، گستاخی کرنا انبیاء کی بارگاہ میں، توہین کرنا انبیاء الہی کی، ورانگران دینی کی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ قدیم سے ایک روش معمول رہی ہے دشمنان دین کی. کبھی یہ قریش کبھی بنی اسرائیل، کبھی عاد و ثمود، کبھی قوم نوح، و اسی طرح قرآن گنواتا جا رہا ہے کہ جس قوم کے اندر بھی خدا کی طرف سے کوئی نبی آئے، اس قوم کے ملا نے، اس قوم کے بڑوں نے یا اس قوم کے گمراہوں نے ایک رد عمل یہ دکھایا کہ حتیٰ کی گستاخی کی بارگاہ انبیاء میں، اور انبیاء کو اس کا سامنا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت میں اور اس امر میں مبتلا تھے، لہذا خداوند تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ کو تسلیت و تسلی دی ہے کہ اے رسول، اگر آپ کو ستا رہے ہیں، آپ سے پہلے کے انبیاء کو بھی ستایا گیا ہے، اگر آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ سے پہلے کے انبیاء کا بھی تمسخر اڑایا گیا ہے، اگر آپ کے ساتھ مذاق و گستاخی و توہین کا رویہ اپناتے ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن رسول اللہ کا اپنا فرمانا ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. یعنی حد کی دشمنان دین نے پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی ہر طرح سے کی. کچھ ابو لہب اور اس کی بیوی امرائے ابو لہب دونوں، تمام عمر ان کا وطیرہ یہی تھا، اس لیے قرآن نے ایک شعار ابو لہب کے بارے میں دیا ہے، تبت یدا ابی لہب. یہ کچھ لوگ ہیں جو شعاروں کو پسند نہیں کرتے، نعروں کو پسند نہیں کرتے. یہ کیا ہے، ہر چیز پہ مردہ باد زندہ باد، مردہ باد فلاں. کچھ ہیں امنی مزاج ان کا اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یہ شعار نہیں ہونے چاہیے. بھلے اگر بے جہد اور بے مقصد نعرے ہیں، صرف جذبات کا اظہار ہے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بعضوں کا شعار مکتب کی علامت ہوتا ہے. ہمیں توفیق ہوئی، ایک پورا عشرہ محرم کا شعار حسینی کے بارے میں مومنین کی خدمت میں یہیں آپ کے شہر میں بیان کیا ہے. شعار حسینی یعنی سید الشہداء علیہ السلام نے جو نعرے اور جو شعار خود بلند کیے، جو ہم بھول چکے ہیں اور انہیں چھوڑ کر اپنے نئے بنا لیے ہیں ہم نے اپنے ذوق کے مطابق، امام علیہ السلام کے نعرے چھوڑ دیے. جیسے یہ حیات من ذلہ، یہ امام کا شعار ہے، امام کا نعرہ ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے. اور اس طرح کے فراوان شعار ہیں. امام سے پہلے قرآن یہ شعار مطرح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. کئی جگہ پر قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. ایک ویلون، ویلون کا معنی ہوتا ہے مردہ باد. ویلون لکل ہمزۃ اللمزۃ ہے نا، سورہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ. یہ نعرہ ہے قرآن آغاز ہی اسے کر رہا ہے، ویلون مردہ باد، ہمزۃ واللمزۃ، یہ دونوں مردہ باد. اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور شعار ہے قتلا، قتلا یعنی مردہ باد، مرگ باد. قتلا لفظ ہی ہے یہ، مردہ باد یعنی اس شخص کے بارے میں جو قرآن کی توہین کر رہا تھا. قرآن کی توہین پر یہ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتلا، کہ ما قدر کیف قدر، یا اس طرح سے آیہ کریمہ ہے کہ کس طرح اس نے سوچا، فکر ثم قدر، جو اس نے تفکر کیا ہے، جو اس نے سوچ بنائی ہے، جو اس نے ذہنیت بنائی ہے، جو اس نے منصوبہ بنایا ہے، وہ منصوبہ بھی مردہ باد اور یہ منصوبہ بنانے والا بھی مردہ باد. یہ قرآن کا کہنا ہے. اور اسی طرح بہت واضح طور پر قرآن نام لے کر کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، کٹ جائے ہاتھ ابو لہب کا، وہ ہاتھ جو گستاخی رسول کے لیے اٹھتا ہے، جو توہین رسالت کے لیے اٹھتا ہے، کٹ جائے وہ ہاتھ. تبت یدا ابی لہب، عربی زبان میں اس کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں وہ یہ کہتے ہیں کٹ جائے ہاتھ اس کا، لیکن اس کو شعار کی صورت میں ترجمہ کرنا چاہیے. شعار، چونکہ یہ قرآن شعار کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، یہ ابی لہب اس کا ہاتھ کٹ جائے، ہو کٹ جائے یعنی کاٹ دیا جائے، یا وہ زبان جو استعمال ہوتی ہے توہین آمیز زبان، تحقیر آمیز زبان بارگاہ رسالت میں، وہ کٹ جائے یعنی کاٹ دی جائے، یعنی کھینچ لی جائے، یعنی روک دی جائے، وہ منہ جو کھلتا ہے توہین کے طور پر وہ بند ہو جانا چاہیے، یعنی بند کر دیا جائے. شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی بند کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں مارگ باد مردہ باد، جیسے کہتے ہیں شاد باد، ترانے قومی ترانے میں پاک سر زمین شاد باد، کہ آج تک شاد نہیں ہو سکی یہ سرزمین، پاک سرزمین ہمیشہ غمدیدہ باد، ہمیشہ مغموم باد ہے، کبھی بھی شاد نہیں ہوئی. لیکن قومی ترانے میں یہ آرزو کی گئی، یہ ترانہ لکھنے والے نے، اور ہم بھی روز پڑھتے ہیں کہ پاک سرزمین شاد باد، شاد باد یعنی پاک سرزمین خوشحال رہے، شاد رہے، مسرور رہے، اسے کوئی دکھ اور کوئی اسے صدمہ نہ ملے. لیکن ایسا دن پاک سرزمین پر قوم کو آج تک دیکھنے کو نہیں ملا جس دن قوم شاد ہو. واقع باد یہ فارسی لفظ میں استعمال جو کرتے ہیں، جیسے زندہ باد یعنی زندہ رہے، دعا ہے ایک قسم کی، مردہ باد مر جائے یعنی اسے مارا جائے، مردہ باد صرف ایک نفرین نہیں ہے، یعنی اسے کیا جائے، اسے نابود کیا جائے، اسے سرنگون کیا جائے. یہ قرآن مجید جو فرما رہا ہے کہ گستاخیاں و توہین تسلسل کے ساتھ جاری رہیں، وہ عہد رسالت معاب میں اپنے عروج پہ جا پہنچیں گے. بعد میں یہ سلسلہ رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہا، اولاد رسول اللہ کے ساتھ. حضرت نے جو فرمایا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو اس کی تفصیل یوں نہیں کہ صرف ذات گرامی رسول پر جو ظلم و ستم ہوئے وہی پیغمبر اکرم کے مد نظر ہے، بلکہ جو آل رسول پر ہوئے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے اوپر ہوئے ہیں. لہذا رسول اللہ کا غم وہ بھی ہے، وہ اذیت جو آل رسول کو پہنچائی گئی ہے، وہ توہین و گستاخی، وہ بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے در حقیقت. اور اسی طرح جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، کہ خود قرآن بتا رہا ہے یہ تبت یدا ابی لہب، یا وہ شخص کے قتل کیف قدر، یہ شخص قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا، قرآن کے بارے میں لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا تھا. اس نے سب سے پہلے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، جادو ہے، یہ سحر ہے، توہین آمیز الفاظ اس نے استعمال کیے، جس پر قرآن مجید نے اس کی سرزنش کی، رسول اللہ نے اس کی سرزنش کی ہے. اور پھر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ میں آپ کو جزیات میں نہیں لے جانا چاہتا یا نمونے نہیں بتانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ رہا، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ رہا، ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ سلسلہ رہا، اور اسی طرح مولود یوم حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا. لیکن اس ماجرا جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ توہین کرنے والے، گستاخی کرنے والے رہے ہیں، کیوں کرتے تھے یہ گستاخیاں؟ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، جہالت کی بنیاد پر، چونکہ جاہل ہیں یہ کام کرتے ہیں. بنی اسرائیل خصوصاً یہود، ان کی طرف سے یہ کام اور تو ہوئے تھے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، یا عیسائی مسیحیت جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، انبیاء کی توہین و گستاخی. یہ ایک طبقہ ہے، اور یہ طبقہ ہر جگہ موجود ہے، جہالت کی وجہ سے توہین کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں. جاہل ہیں، متوجہ نہیں ہیں، اپنی طرف سے شاید نہیں چاہتا کہ توہین کرے، لیکن جہالت کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس سے توہین، چونکہ جاہل اس لیے خطرناک ہوتا ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، دو آدمیوں نے میری، یعنی دو قسموں نے یا دو طرح کے لوگوں نے، دو گروہوں نے میری کمر توڑ دی ہے. ایک عالم متحقق اور ایک جاہل متنسق. عالم متحقق یعنی حتاق عالم، لاپرواہ عالم، بے ادب عالم، بے عمل عالم، اس نے میری کمر توڑ دی. اور دوسرا جاہل متنسق یعنی وہ جاہل جو آ جاتا ہے دین میں، آ جاتا ہے اعتقادات دینی، عمل دینی، مرکز دینی، سسٹم دینی میں آ جاتا ہے لیکن ہے جاہل، جانتا نہیں ہے اور دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی مداخلت شروع کر دیتا ہے. وہ عالم جانتا ہے، علماً ذہناً ہر چیز جانتا ہے لیکن ہے متحقق، حتاق ہے، بد عمل و بے عمل ہے، لاپرواہ ہے، لاوبالی ہے. یہ جانتا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، نا آگاہی کی وجہ سے یہ بھی وہ عمل کرتا ہے جس بنا پر رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری کمر توڑ دی ہے. یہ دونوں مشرکین کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مشرک عالم متحقق میری کمر توڑتا ہے یا مشرک جاہل متنسق میری کمر توڑ دیتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا. یعنی میری امت میں سے، میرے پیروکاروں میں سے دو طبقے، ان کا کام فقط میری کمر توڑنا ہے. کمر توڑنا محاورہ ہے، اب یہ زبان ہم سمجھ لیں محاورتن کا جاتا ہے، جیسے باپ کہتا ہے نا کہ تم نے میری آنکھیں جھکا دی ہیں، بیٹے کو کہتا ہے کبھی تم نے میرا سر جھکا دیا ہے، وہ کہے کہ سر جھکا ہوا تو نہیں ہے، اوپر ہے آپ کا سر ابھی. سر جھکنا محاورہ ہے، یعنی میرے مجھے بے عزت کر دیا ہے، مجھے شرمندہ کر دیا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے توہین کی ہے تو نے اس عمل کے ذریعے سے، میری محاورے کی زبان ہے. اسی طرح رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میری کمر توڑ دی ان لوگوں نے، اس کا مطلب نہیں کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی انہوں نے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ محاورہ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کی ساری جمع پونجی ضائع کر دی جائے. والد نے کئی سال کمایا، سروس کی، ریٹائرمنٹ لی، وہ سیونگ یا جو پیسہ ملا ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ سارا بیٹے نے اڑا دیا، ضائع کر دیا. تو ایسے موقع پر باپ کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، یعنی اب میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یہ سہارا تھا میرا، اس نے وہ میرا ضائع کر دیا، میری کمر توڑ دی اس نے. ایسے موقعوں پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے. رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بد عمل عالم اور با عمل جاہل، یہ دونوں میری کمر توڑ دیتے ہیں، یعنی میرے کیے پر پانی پھیر دیتے ہیں. میں نے جو ہدایت کا نظام دیا ہے، جو منشور دیا ہے، جو راستہ ہدایت کا میں نے کھولا ہے، یہ دونوں اس کو نابود کر رہے ہیں. خب جاہل یقیناً گستاخی کر جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، کہ آج دن اگر ہم غور کریں اپنے ہی ممبروں پر، تو ویسے جہلا ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کر جاتے ہیں ایسی توہین و گستاخی، اس طرح کا عمل کرتے ہیں. خوب یہ ایک طبقہ ہے جو جہالت کی وجہ سے کر جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ایک وہ گروہ بھی ہے جو آگاہانہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، جاہلانہ نہیں کرتا، آگاہ ہے، جانتا ہے اور پھر بھی گستاخی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ آگاہانہ طور پر گستاخی و توہین، اس لیے توہین و گستاخی کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک نفرت ہے، کینہ ہے، اس کینے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. جس طرح آپس میں لوگ ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، کینہ و نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کینہ توہین بن کر زبان پر ظاہر ہوتا ہے، نفرت توہین بن کر زبان پر ظاہر ہوتی ہے. کہ آئے دن گھروں میں رہتا ہے یہ مسئلہ، آپس میں بہو ساس ایک دوسرے کی توہین کر دیتی ہیں، کبھی رشتہ دار، کبھی مومنین آپس میں ایک دوسرے کی توہین شروع کر دیتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں مومنین کے، وہ ایک دوسرے کی انسلٹ شروع کر دیتے ہیں، توہین کر دیتے ہیں. خوب یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اندر کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، کینہ آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے، اور وہ کینہ و نفرت انسان کو توہین کروا رہا ہے. اب یہ ذہن میں رہے عزیزان کہ مومن کی شان و حرمت دین بہت بلند بیان کرتا ہے. ایک روایت میں ہے، ظاہراً یہ رسول اللہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے، کعبہ سے زیادہ مومن قابل احترام ہے. ہم کعبہ کی توہین نہیں کر سکتے، کوئی کرے برداشت نہیں کر سکتے. کعبہ کی طرف کوئی تھوکے کہتے ہیں توہین کی اس نے، کعبہ کی طرف اگر کوئی اور کرے انسان کام جو ممنوع ہے کہتے ہیں توہین کی اس نے کعبہ کی، کعبہ کی طرف پاؤں کرے تو ہم کہتے ہیں توہین کی اس نے کعبہ کی. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کا احترام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ہم مومن کی بے احترامی کر کے کعبہ کا احترام کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان کا خیال رکھو، مومن کا احترام کرو. لیکن بعض اوقات کینہ و نفرت یا جہالت یا ان عوامل کی وجہ سے یہ توہین کی جاتی ہے. یہ توہینیں اگرچہ توہین ہیں، اگرچہ یہ نقصان دہ ہیں، لیکن ان کو قرآن اس طرح سے ذکر نہیں کر رہا جس طرح سے ایک تیسری قسم ہے توہین کی، جسے قرآن زیادہ بیان کرتا ہے، اور وہ ہے توہین و تحقیر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، ایک حربے کے طور پر استعمال کرنا، نہ کینے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، نہ بلکہ یہ توہین کرنا ایک ہتھیار ہے، ایک حربہ ہے، باقاعدہ کسی منصوبے کے طور پر، کسی پلاننگ کے طور پر یہ توہین کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. جہالت کے طور پر جو توہین کی جائے اس میں مقصد توہین ہی ہوتا ہے، توہین سے آگے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. کینے اور نفرت کے طور پر جو توہین کی جائے اس کا مقصد بھی توہین ہی ہوتا ہے، توہین سے آگے کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہی ہوتا ہے کہ محفل میں اس کو خراب کرنا، بے عزت کرنا، سرنگون کرنا، شرمندہ کرنا، محفل میں بس ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے توہین کرنے والے کا، آگے نہیں بڑھتا. لیکن ایک توہین الگ ہے، وہ توہین ہتھیار ہے، ٹول ہے، حربہ ہے. توہین برائے توہین نہیں ہے، کسی کی حیثیت کم کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ کسی اور ہدف کے حصول کے لیے توہین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہو مثلا آپ دیکھیں سیاست کی دنیا میں جو توہین کی جاتی ہے یہ جہالت کی وجہ سے نہیں کی جاتی. اس وقت سیاستدان جو ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں کہ آج دن پاکستان میں یہ نمونے بہت زیادہ ہیں، اب اتنی ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں کہ قدیر خان کو بھی جوش آ گیا، وہ بھی بھائی کے سیاستدان نہیں ہیں، سائنسدان ہیں، لیکن وہ دان چونکہ مشترک ہے ان میں، لہٰذا انہوں نے سیاستدانوں والی زبان استعمال کرنا شروع کر دی سائنسدان نے. چند روز قبل پڑھا ہوگا آپ نے وہ ساری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں وہ زبان استعمال کی جو یہ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. بھائی کہ عموماً سائنسدانوں کی زبان الگ ہوتی ہے، سیاستدانوں کی زبان الگ ہوتی ہے، لیکن چونکہ توہین کا ماحول بنا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا میں بھی کر دوں کسی کی، پیچھے نہ رہ جاؤں. سیاستدان جب ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں تو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کرتے، یا صرف اس کو محفل میں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کرتے، صرف اس کا سر جھکانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس توہین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مقاصد کے لیے، اگلے مقاصد کے لیے. اب ہر سیاستدان بہتر جانتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. کم از کم مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ یہ میرا حریف ہے، یہ میرا رقیب ہے، اور اس کی توہین کر کے، تحقیر کر کے اس کو میدان سے ہٹایا جائے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گرا دیا جائے، لوگ متنفر ہو جائیں، اس کو ووٹ نہ دیں، اس کی حمایت نہ کریں، اس کے ساتھ چلے نہیں، اس کی پارٹی میں نہ جائیں. بس توہین سے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، توہین سے کینہ ٹھنڈا نہیں کر رہے، توہین سے جہالت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ توہین کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ تیسری قسم کی توہین ہے. اگر اس طرح کی توہین شروع ہو جائے کسی کی کہ اس کی توہین کر کے، بس فرض کر لیں، مثال دیں ذرا، سیاست کی مثال دیتے ہیں تو بعض اپنے آپ کو الگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو سیاست میں نہیں ہیں. لیکن اپنی اگر مثال دیں، عموماً ہوتا ہے مومنین کے درمیان بھی، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، عزاداری میں، مدرسوں میں، ہر جگہ پر جہاں چند مومنین اکٹھے مل کے کوئی نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہاں چونکہ شیطان صحراؤں میں نہیں ہوتا، شہروں میں ہوتا ہے. صحرا میں کیا کیا کرنا ہے شیطان نے؟ شیطان کی ڈیوٹی کھیتوں میں نہیں لگائی گئی، صحرا میں، جنگل میں نہیں لگائی گئی، سمندروں میں نہیں ہے، بلکہ شیطان کی ڈیوٹی شہروں میں ہے اور گھروں میں اور آبادیوں میں ہے. جہاں انسان رہتے ہیں وہاں شیطان بھی ہے، اور ہر قسم کے انسان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا شیطان، کیونکہ وہ بعض ایسے ہیں کہ شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. ہم چند روز قبل اپنے طلبہ کو درس دے رہا تھا میں، اور اس میں درس اس موضوع پر تھا، مدیریت وقت، ٹائم مینجمنٹ پر. میں ان کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر رہا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ ایک سائنس ہے، اور اگر یہ ہمیں آ جائے یہ طریقہ، تو ہم بہت کچھ اپنی مختصر سی زندگی سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں. تو اس میں مثال ایک ان کو اشارہ ضمن یہ کیا تھا کہ شیطان ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے بہت دقیق ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرتا. یعنی ملائکہ بھی ضائع نہیں کرتے، لیکن شیطان بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اگر وقت ضائع کرے، اتنی بڑی آبادی، انسانی آبادی کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو بڑا کام ہے اس کا. مثلا اس وقت اس نے 7 ارب 6 ارب کے قریب انسانوں کو اس نے گمراہ کرنا ہے، تو وقت ضائع نہیں کرتا. وقت ضائع کیسے ہوتا ہے؟ جو پہلے ہی گمراہ ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم پاس کرے، وہ یہ وقت ضائع کرنا ہے، وہ پہلے ہی نہ شیطان پر نہیں، لہٰذا ان کے پاس ہمیشہ آنا جانا رکھے، یہ تو وقت ضائع کرنا ہے. اور وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ جو پہلے ہی اس کی راہ پر ہیں یہ بھی انہی کے اندر اپنا زیادہ وقت دے. اس لیے قرآن میں اس نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی و گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں عباد تیرے بندوں کے درمیان رہوں گا، ورنہ وہ جو تیرے بندے نہیں میرے بندے ہیں ان کے اوپر میں وقت ضائع نہیں کرتا، تیرے بندوں پہ وقت ضائع کروں گا. وہ خدا کے بندے کہاں ہوتے ہیں؟ خدا کے بندے مساجد میں ہوتے ہیں، خدا کے بندے ایمان مومنین آپس میں، وہ خدا کے بندے جہاں بھی ہوں شیطان بھی وہیں پہ آتا ہے. یعنی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا اس کی معموریت ہے. جو اللہ کی بندگی سے نکل جاتے ہیں ان پر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، چونکہ وہ ہیں ہی اسی کی راہ پر ہیں. لہٰذا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ کے بندے اکٹھے ہوں گے وہاں پر یہ اللہ کا دشمن بھی پہنچاتا ہے، بن بلائے پہنچاتا ہے، اس کو خبر ہو جاتی ہے. اگرچہ آپ اشتہار میں اس کو دعوت نہیں دیتے، لیکن وہ پڑھ کے آ جاتا ہے، خود ہی آ جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے بندے نے اکٹھا ہونا ہے، لہذا میں فوراً پہنچاؤں اپنے آپ کو، تاکہ اگر اپنی کاروائی ڈال سکتا ہوں تو کروں. وہاں پر جہاں پر بھی مومنین اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ کسی مرکز کو چلانے کے لیے، مسجد ہو گئی، امام بارگاہ، آزاداری، انجمن، مدرسہ، جو بھی ایمان و دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ گروہ بن جاتے ہیں. وہ ابتدائی اختلاف وجود میں آتا ہے، اختلاف سے بڑھتے بڑھتے دشمنی خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی کے بعد پھر نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد توہین شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی توہین برملا. اب یہ توہین کیوں کرتے ہیں؟ یہ توہین صرف اس لیے نہیں ہے کہ دل ٹھنڈا کیا جائے، بلکہ یہ توہین اس لیے کی جاتی ہے کہ دوسرے کو میدان سے فارغ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو بد اعتماد و بے اعتماد کیا جائے، لوگ اعتماد نہ کریں، لوگ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لوگ اس کے بات پر ایمان نہ لائیں، لوگ اس کی بات نہ سنیں، اس طرح سے اس کو بے اعتبار کیا جائے لوگوں کے سامنے. چونکہ اگر لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ اس گروہ کے لیے یا اس فرد کے لیے نقصان ہے. یہ توہین ہتھیار ہے. عزیزان، اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا ہے تاریخ میں بھی رہا ہے. مثلا بنو امیہ، آپ کو معلوم ہے کہ توہین باقاعدہ سرکاری سطح پر، آئمہ کی توہین سرکاری بجٹ سے ہوتی رہی ہے 100 سال تک، پورا 100 سال. 100 سال جمعوں میں، خطبات جمعہ میں، عمومی مجالس میں آئمہ کی توہین سرکاری بجٹ سے ہوتی رہی ہے. پیسہ بیت المال سے ملتا رہا ہے. کیوں؟ یہ صرف نفرت و کینہ تھا نا. چونکہ جو توہین کروا رہا ہے وہ حکومت ہے، سیاستدان ہے، پیچھے حکومت ہے بنو امیہ کی. حکومتیں جب کسی کی توہین کے لیے کوئی پلان کرتی ہیں تو وہ نفرت کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، یہ انفرادی نفرت ہوتی ہے جو کینہ کے طور پر اظہار ہوتا ہے. حکومتیں جب کسی کام کے پیچھے ہوں وہاں یقین جان لیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور وہ بھی کینہ و نفرت کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جس کام کے پیچھے حکومتیں ہوں. وہ بنو امیہ کی حکومت وہ کرتی رہی ہے کام, اور انہوں نے بڑا مؤثر ہتھیار استعمال کیا. اس کا نتیجہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے, ہم توہین کریں اور کروائیں تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. کینے کے تحت, نفرت کے تحت جو توہین ہوتی ہے وہ دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہتھیار کے طور پر, اوزار کے طور پر جو توہین شروع کی جاتی ہے اس میں مقصد توہین نہیں ہوتا, مقصد کچھ اور ہوتا ہے. توہین کے بعد کوئی اگلا مرحلہ ہوتا ہے, اس کے لیے توہین شروع کی جاتی ہے. کیا مرحلہ ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دور کیا جائے, ان شخصیات کو بے اعتبار کیا جائے, ان کے تقدس کو پامال کیا جائے, ان سے تقدس, لوگوں کی نگاہوں میں ان کا تقدس ختم کر دیا جائے, اور لوگ جو ان کی بات مانتے ہیں, ان کو حجت سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیں, اور یہ ان کی اطاعت چھوڑ کر ہمارے اقتدار میں, ہمارے تسلط میں آ جائیں, ہمارے نظام کے نیچے آ جائیں. یہ ہدف ہوتا ہے, اور بنو امیہ نے یہ کام کیا. ایک بڑا ہدف ان کا اہل بیت کا تقدس مجروع کرنا تھا. کرتے رہے, میں نے عرض کیا کہ سرکاری خرچے پر یہ کام ہوتا رہا. حکومتیں جب پیچھے ہوتی ہیں, سیاسی محرکات جب کسی حرکت کے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا گہرا منصوبہ ہوتا ہے. خوب, اگر اس طرح سے کوئی محرک سیاسی موجود ہو اور ان اہداف کی خاطر توہین شروع ہو, پھر کیا کیا جائے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے, اور اگر دفاع نہ ہوا اور مقدسات پائمال ہوتے رہے تو نہ صرف ایک شخصیت پائمال ہوگی بلکہ مکمل نظام دین متاثر ہوگا, وہ ختم ہو جائے گا. لولا دفع اللہ, دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ آیت ہے, لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, ایک جگہ پر ہے لہدمت, دوسری جگہ پر ہے لفسدت, لفسدت السماوات والارض, لفسدت الارض. اگر لوگ مدافعت نہ کریں, دفاع نہ کریں تو زمین فاسد ہو جائے گی, ساری زمین تباہ ہو جائے گی اگر لوگ دفاع نہ کریں. دوسری جگہ پر ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے دشمنان دین کے مقابلے میں نظام دفاع نہ بنائے, یا اللہ کے کہنے پر بعض لوگ دوسروں کے سامنے آ کر دفاع نہ کریں, کیا ہوگا؟ لہدمت, منہدم ہو جائے گا. کیا؟ سوامئو, سوامئ سومعہ کی جمع ہے, سومعہ یہود کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں, معاف کرنا, مسیحیت کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں, نصارہ کی عبادت گاہ کو, کلیسا کو عربی میں سومعہ کہتے ہیں. وبیعون, بیع بیعہ کی جمع ہے, بیعہ کنیسا کو کہتے ہیں, یہود کی عبادت گاہ کو. والصلوات, اور نمازیں, ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ, اور وہ مسجدیں جہاں نام خدا و ذکر خدا ہوتا ہے, یہ مساجد تمہاری ویران ہو جائیں گی. اگر لوگوں نے دفاع نہ کیا دین کا, جو چیز پائمال ہو رہی ہے, دفاع نہ کیا, مدافعت نہ کی, یہ سب کچھ منہدم ہو جائے گا. لہدمت, نظام دین منہدم ہو جائے گا, نہ صرف ایک مکتب یا ایک گروہ یا ایک فرقہ متاثر ہوگا بلکہ پورا نظام دینی منہدم ہو جائے گا. یہودیت بھی منہدم ہو جائے گی, مسیحیت بھی منہدم ہو جائے گی, اور اسلام بھی منہدم ہو جائے گا. تینوں کے مراکز کا نام لیا قرآن نے, صومعہ ویران ہو جائے گا, کنیسہ بیعہ ویران ہو جائے گا, مسجد ویران ہو جائے گی. مسجد کی ویرانی یعنی دین کی ویرانی, یعنی اسلام کی نابودی, صومعہ کی نابودی یعنی مسیحیت کی نابودی, بیعہ کی نابودی یعنی یہودیت کی نابودی. تو کس طرح سے ہم لوگوں کو مساجد سے دور کریں؟ مساجد کا تقدس پائمال کر کے, مساجد مقدس ہے, تقدس ان کا پائمال کرو. جب لوگوں کی نگاہوں سے مسجد مقدس نہیں رہے گی, اہمیت مسجد کی گر جائے گی, خود ہی خود مسجد کا تقدس ختم ہو جائے گا اور مرکز دین. امام خمینی فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ مسجد مسجد سنگر ہے, مورچہ ہے اسلام کا, مدرسہ کارخانہ ہے, مورچہ نہیں ہے, مدرسہ کارخانہ ہے, اس کا کام پروڈکشن ہے, بنانا, مینوفیکچرنگ, محاذ کے لیے سپاہی تیار کرنا ہے, نظریاتی محاذ کے لیے میٹر تیار کرنا ہے, عملی محاذ کے لیے, دینی محاذوں کے لیے افراد تیار کرنا ہے. لیکن مساجد مورچے ہیں, فرنٹ لائن کے مورچے ہیں, اور مساجد کے لیے سب کچھ تیار ہو کے آنا ہے. یہ مساجد اگر ویران ہو جائے, کہیں بھی نہیں ہے کہ مدرسے ویران ہو گئے تو دین نابود ہو جائے گا, نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مسجدیں ویران ہو گئیں تو دین نابود ہو جائے گا. مرکز دینی کے طور پر, پہلا مرکز دینی کے طور پر قرآن تصدیق کرتا ہے جس چیز کی دینیت کو اور مرکزیت کو, مسجد ہے. مسجد کی مرکزیت یہ ریکگنائزڈ ہے. باقی جو ہم نے دینی مراکز اب خود بنا لیے ہیں, دفاتر ہیں اور چیزیں ہیں, یہ دینی دین کے نام سے ہم نے بہت کچھ سلسلے بڑھا لیے ہیں, لیکن قرآن جس چیز کو مرکز کے طور پر قبول کرتا ہے وہ مسجد ہے. مسجد مرکز مانتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ مرکز ہے تمہارا, اس کو آباد رکھو, اس کو قائم رکھو. ہو کس طرح مسجد سے لوگوں کو دور کیا جا سکتا ہے؟ تقدس مسجد پائمال کر کے, حرمت مسجد پائمال کر کے, مقام مسجد گرا کر, اس طرح سے پائمال کیا جا سکتا ہے. ہو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو مسجد کے ارکان ہیں ان کا مقام گرا کر, جو مسجد کے بنیادی ہیں ان کو ویران کر کے. آپ توجہ کریں کہ امام رکن دین ہے. یہ میں عرض کروں, ابھی یہ نقطہ, اس نقطے کا اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وضاحت کے لیے, تفصیل کے لیے یہاں وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا, بعض دیگر مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے. عزیزان, وہ یہ کہ اس وقت آئمہ اطہار نے جو ایک محاذ پر بہت سخت مبارزہ کیا, خصوصاً امام ہاشم نے, جن کی آج میلاد کا دن تھا, امام نے مبارزہ کیا اور دیگر آئمہ اطہار نے, وہ صوفیت کے خلاف مبارزہ کیا. صوفیت, صوفیزم, چونکہ سب سے بڑا خطرہ آئمہ صوفیزم کو سمجھتے تھے, اور اتفاقاً اس مبارزے کے باوجود صوفیزم کامیاب ہو گیا ہے, اور صوفیزم نے کامیابی کے ساتھ جتنی دینی تعلیمات تھیں ان کے اوپر صوفیت کا رنگ چڑھا کر انہیں پھیلایا ہے. آج جو ہم امامت جو ذہن میں ہے ہمارے, جو ہمیں بتائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے, یہ امامت قرآنی, الہی یا مکتب امامیہ کی امامت نہیں ہے, یہ صوفیت کی امامت ہے. صوفیت کا امام کون ہوتا ہے؟ ایک مانوی شخصیت, بزرگ شخصیت, صاحب کرامت شخصیت, نورانی شخصیت. بیمار ہو تو اسے پھونک مروا لو, بچہ نہیں ہوتا اس سے دعا کروا لو, اور کاروبار کے لیے دعا کرا لو, سب کچھ کرا لو, لیکن اس کو کسی آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی اختیارات اس کے نہیں ہوتے, سوسائٹی پر اس کا حکم نہیں چلتا, حکمرانی اس کی نہیں ہوتی, فرمان روائی اس کی نہیں ہوتی, حکومت اس کی نہیں ہوتی, سیاست وہ نہیں کرتا, مکمل طور پر لا تعلق ہوتا ہے عملی زندگی سے, صرف مانوی طور پر ایک جگہ گوشہ نشین بیٹھا ہوتا ہے, ہوتا بہت نیک اور بڑا صالح انسان ہوتا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں قطب ہے, جس کو کہتے ہیں ابدال ہے, جس کو اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں. یہ امامت صوفی ہے, صوفی صوفی امامت ہے. اب توجہ کریں, امامت دینی, امامت مکتب امامیہ, امام قرآن میں بھی اور روایات میں بھی اور دین میں, امام کو رکن دین کہا گیا ہے. ارکان دین, ارکان اسلام, ارکان البلاد. آپ زیارات کا روز پڑھتے رہتے ہیں, زیارت نامے آپ مختلف مناسبتوں سے پڑھتے ہیں. ان زیارت ناموں کے اندر آئمہ اطہار کے بارے میں جو خود آئمہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ کیا کون ہے, یہ ارکان البلاد ہیں, یعنی ممالک سٹیٹ کا رکن ہے. امام رکن, سٹیٹ کا رکن کو امام کہتے ہیں. تو عزیز من یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ کا رکن کوئی فاسق ہو, فاجر ہو, فلاح ہو, اور معنویت کی خاطر ہم نے ایک امام بھی رکھا ہوا ہو. جس طرح لوگ ہوتے ہیں, سیاسی لیڈر بھی ہوتا ہے, سیاسی پارٹی بھی ہوتی ہے جس کو ووٹ دیتے ہیں, ایم پی اے ایم این اے وہ بھی ہوتا ہے, کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے, پیر بھی ہوتا ہے. پیر کے پاس اور کام کرتے ہیں اور لیڈر کے پاس جا کر اور کام کرتے ہیں, پیر سے پیری کے کام کرتے ہیں, لیڈر کے پاس لیڈری کے کام کرتے ہیں جا کر. ہم نے اس طرح کی امامت بنا لی ہے. ہم کبھی بھی عملی زندگی کی رہنمائی کے لیے امامت کی طرف رجوع نہیں کرتے. قرآن زیارت ناموں کے اندر میں نے کہا ابتدائی ترین جو دینی منابے ہیں یہ زیارت نامے ہیں جن کے اندر ائمہ کا تعارف کروایا گیا ہے, خصوصاً زیارت جامعہ جامعہ کبیرہ کے اندر, کہ ارکان البلاد ہیں. بلاد یعنی مسلمانوں کی آبادیاں, سٹیٹ, ممالک, ان ممالک کے رکن امام اس کو کہتے ہیں, رکن امام کو کہتے ہیں. وہی امام ہوتا ہے جو رکن ہو اس کا. خوب, یہ امامت اصلی امامت ہے, قرآنی و دینی امامت, کے علامہ اقبال اشارہ کیا گیا بارہا کہ علامہ اقبال خوب سمجھے ہیں امامت کو, جس طرح بہت سارے اور باتوں کو بہت اچھا سمجھے ہیں, اس طرح کربلا کو بہت اچھا سمجھے اقبال, خدا شاہد ہے بہت اچھا سمجھے کربلا کو, اہل بیت کو, جناب سیدہ کو, امیر المومنین کو, سید الشہداء کو, ہر ایک کو اقبال خوب سمجھے ہیں. وہ از جملہ امامت کو خوب سمجھے ہیں کہ فرمایا کہ امامت کس چیز کا نام ہے. امامت جو ہر دور کی ضرورت ہے, ہر زمانے کی, ہر ملت اور ہر امت کی ضرورت ہے امامت. اس امامت کے خواص بیان کیے کہ آ تجھے میں بتاتا ہوں امامت کی حقیقت کیا ہے. تیرا امام وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, تیرا امام وہ ہے جو تجھے تیرے اندر وہ جذبہ پیدا کرے, وہ تجھے جو عاشق شہادت بنا دے, جو زندگی کو تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تیرے زمانے کا امام وہ ہے جو تجھے سلاطین سے دور کرے, تجھے راہ خدا پر لے کر آئے. یہ تیرے زمانے کا امام ہے. خوب, یہ اشارہ تھا ضمنی جو آپ کی خدمت نے عرض کیا ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے رکن اسٹیٹ, اسٹیٹ کا رکن, یعنی جس پر دار و مدار, محور, مملکت کا رکن امام کہلاتا ہے. خوب, مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے مملکت کے رکن کو گرانا ضروری ہے. مملکت کا رکن کیسے گرتا ہے؟ جب اس کی توہین کی جائے, جب اس کی ہتاکی کی جائے, جب اس کا مقام کم کیا جائے, جب لوگوں کو اس سے دور کیا جائے, ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ یہ اس قسم کا انسان ہے. توجہ کریں, ایک کام جو بنو امیہ کرتے تھے, میں اشارہ کروں, ایک نمونہ بیان کر رہا ہوں. بنو امیہ, یہ ان کے جتھے تھے, دستے تھے, گروہ بنے ہوئے تھے, گینگ, اور یہ گینگسٹر بنو امیہ کے جاتے قبائلی لوگ تھے. اس طرح لاہور شہر کی طرح نہیں تھی اس وقت صورتحال, آبادی یعنی مدنیت نہیں تھی, قبائلیت تھی, ابتدائی قبائلیت تھی. شہر بھی تھے لیکن شہروں میں بھی حتی قبائلیت کا غلبہ تھا. جو شہر تھے ان پر بھی قبائلیت غالب تھی, اور جو قبائل تھے صحرائی تھے وہ تو تھے ہی قبائل, عموماً بدو خانہ نشین, خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے جو موسم کے تحت بدلتے رہتے تھے گھر اپنے. ان کا تمام مال متا یا ان کا سرمایہ سارا بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں, اونٹ, گھوڑے, بھیڑ بکریاں, یہ ان کا سرمایہ ہوتا تھا. اس وقت کا جو ثروت مند ترین انسان ہوتا تھا یا اس کے باغات ہوتے کھجوروں کے, یا اس کے بھیڑ بکریاں ہوتی, ریوڑ ہوتے, اس کے استبل ہوتے تھے. یہ لوگ کرتے جا کے قبائل میں, یہ گروہ جا کے لوگوں کی بکریاں چرا لیتے رات کو. سہرا ہی سے وہ, اتنا چوری کا نظام نہیں تھا وہاں, تو یہ ان کے پورا پورا ریوڑ ہانک کے لے جاتے. اور مشہور کیا کرتے کہ یہ کام کوفیوں نے کیا, کوفیوں نے یعنی امیر المومنین کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے, یہ کام کرتے آ کر ان کو تاثر دیتے. آج کل بھی یہ کام ہو رہا ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں ایسے جو کوئی بندہ پکڑوا دیتے ہیں, پولیس کو پیسے کہتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کسی بھی کیس میں, پھر اس بندے کو چھڑاتے بھی ہیں خود ہی, جس نے پکڑوایا ہے وہی چھڑاتا ہے, چھڑاتا ہے کہ پیسے لگیں گے, پولیس ایسے راضی نہیں ہو رہی, مان نہیں رہی ہے, اتنا پیسہ لگتا ہے. وہ آدھا اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, آدھا پولیس کو, بے گناہ پکڑوا دیا, کسی پلاٹ میں قبضہ کروا دیا, پھر خود ہی چھڑا کے بھی دیتے ہیں, چھڑانے کے پھر پیسے لیتے ہیں آپ سے. خوب, ایک تو ان کا بڑا احترام آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے جی, کوئی ہمارے کام نہیں آیا, انہوں نے ہمارا بندہ چھوڑایا, وہ عزیز امام چھوڑایا, انہوں نے پکڑوایا کس نے, پکڑوایا بھی تو انہوں نے ہے, پلاٹ انہوں نے ہمیں آزاد کرا کے دیا, پلاٹ پہ قبضہ کس نے کروایا, وہ بھی تو انہوں نے کروایا ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کی, عام لوگوں کی, مسلمانوں کی, قبائلیوں کی بکریاں چرا کے لے جاتے, ایک دو دن اپنے پاس رکھتے, پھر ہمدردی کے طور پر آتے. جی سنا ہے آپ کی مویشی چوری ہو گئی, وہ کہتے بڑا افسوس, یہ ہمارا سارا سرمایہ یہی تھا, یہ کوئی چرا کے لے گیا. آپ کو پتہ ہے کون چرا کے لے گیا؟ نہیں ہمیں معلوم نہیں کون چرا کے لے گیا, ٹھیک ہے ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں, چونکہ ہوتی ان کے اپنے پاس تھیں. دوسرے دن ایک دو بکریاں بیچ میں کاٹ کے کھا لیتے, باقی واپس کرتے, اور آ کر کیا کہتے کہ بڑی سخت جنگ لڑنا پڑی, یہ علی کے ساتھیوں نے چرائی تھیں, کوفیوں نے چرائی تھیں, اور ہم نے بڑی نبرد کی آپ کی بکریاں آزاد کرانے کے لیے. لوگوں کو جب بکریاں واپس ملتی تو ان کو درود پڑھتے ان کے اوپر, صلواتیں پڑھتے ان کے اوپر, دعائیں کرتے, خدا آپ کو خیر دے, خدا آپ کے ماں باپ کو جنت الفردوس دے, کروٹ کروٹ جنت ملے ان کو کہ آپ نے ہماری بکریاں آزاد کرا دی. خوب اس سے ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کو یہ تأثر دیتے کہ دیکھو وہ تمہاری بکریاں چرا کے لے جاتے ہیں, ہم تمہاری بکریاں چھڑا کے لے کر آتے ہیں. خوب یہی عمل, یہی یہ سیاست تھی, یہ حکومت اس کے پیچھے تھی, وہ ابتدائی دور تھا اور حکومت بھی اس سطح کی تھی. آج ذرا پیچیدہ حکومتیں ہیں, یہی کام آج بھی ہو رہا ہے, تاکہ جو رکن دین ہیں, جو رکن اسلام ہیں, جو رکن بلاد ہیں, جن کی اتباع انسانیت نے کرنی ہے, ان کا اعتبار لوگوں کی نگاہوں میں ختم کریں, گرائیں, تاکہ لوگوں کو ان سے دور کر کے اپنی طرف مائل کریں. اس کے لیے کئی حربے انہوں نے استعمال کیے, کئی حربے. رب المعظم کا فرمانا ہے کہ ایک پہلے انہوں نے اخباری کارٹون سے پہلے انہوں نے متحرک کارٹون بنائے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ڈنمارک کے کارٹونوں سے پہلے افغانستان میں کارٹون بنے ہیں, افغانستان میں چلتے پھرتے کارٹون, موو کرنے والے کارٹون, طالبان, یہ اسلام کا کارٹون تھے. یہ رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر کارٹونسٹ نے ڈیزائن کیا یہ کارٹون, اور پاکستانی ہدایت کاروں نے, چونکہ پاکستانی فلم انڈسٹری یہ کام کرتی ہے, اس طرح کے کردار بہت بناتی ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, آج کل فلمیں گھروں میں پہنچ آئی ہیں, اور جب نہیں بھی تھی تو بھی مومنین کبھی خستگی اتارنے کے لیے دیکھ لیا کرتے تھے وہ فلمیں جو آپ کے نظروں سے گزر جاتی ہیں کبھی کبھی, آپ کا تو گزر نہیں ہوتا ادھر, لیکن وہ آ جاتی ہیں نظروں میں کبھی, دیکھتے رہتے ہیں آپ یہ پنجابی فلموں کا جو سین بناتے ہیں پھوڑے لیے ہوئے اور للکار اور فلاں اور فلاں, اور ایک خاص اولیا بناتے ہیں پنجابی کلچر جو دنیا میں متعارف کرواتے ہیں, وہ یہ پنجابی فلم انڈسٹری کا یہ کارنامہ ہے, اس قسم کے سین بنا کے متعارف کرانا. اور اسی طرح ان ایجنسیوں کی مہارت یہ ہے کہ بالکل یہی روپ, یہی بیروپیے میڈیا کی مدد سے انہوں نے یہ بنائے کارٹون, اسلام کے کارٹون بنائے, اور اسلام کو بدنام کرانے کے لیے, توہین اسلام کے لیے یہ کارٹون بنائے گئے, اور ان کارٹونوں کو پیش کیا گیا, ان کارٹونوں کی فلمیں بنائی گئیں, ان کارٹونوں کو کسی جگہ عورتوں کو مار رہے ہیں, کسی جگہ بچے کو مار رہے ہیں, کسی جگہ گائے کو مار رہے ہیں, کسی جگہ بھینس کو مار رہے ہیں, کسی جگہ کس کو مار رہے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں اور نامعقول کام ان کے ذریعے سے کروا کے, کسی جگہ انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, کسی جگہ مسجدوں پہ بم مار رہے ہیں, کسی جگہ امام بارگاہوں پہ بم مار رہے ہیں. یہ ایک سنیریو تھا جہاں سے آغاز ہوا اس کا, کہ اسلام کو بے اعتبار کیا جائے, تقدس اسلام کا زائل کیا جائے. اسلام کا تقدس زائل کرنے کے لیے یہ کافی ہے. کچھ عرصہ قبل میں نے نہیں دیکھا یہ سین, مومنین نے بتایا بعض نے, کہ ایک ٹی وی چینل پر, نجی ٹی وی چینل پر انہوں نے ہر فرقے کا بندہ بلا لیتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ فلاں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے, تشیع کی نمائندگی کے لیے ایک بلایا بندہ, جو اس نے بلے پالے ہوئے تھے, کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کڑے, آپ میں سے دیکھا ہوگا شاید کسی نے, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نشر ہوا ہے, وہ کنٹھے وغیرہ پہنے ہوئے اور خاص اولیا کالے کپڑے پہنے ہوئے, یعنی تشیعوں کا نمائندہ بلایا انہوں نے, اور ان کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے بلے پالے ہوئے تھے, سینکڑوں بلے, اور بلوں کے ذریعے سے, بلیاں بلے, اور ان کے ذریعے سے وہ شوگر کا بھی علاج کرتے ہیں، ایڈز کا بھی علاج کرتے ہیں، سرطان کا بھی علاج کرتے ہیں، زنانہ بیماریوں کا، مردانہ بیماریوں کا، ہر چیز کا علاج بلی اور بلے کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹی وی پہ بٹھایا بندہ، اور نمائندگی کس کی کر رہے ہیں؟ تشیع کی۔ ساتھ کون بٹھایا ہوا ہے؟ ایک انٹلیکچل، ایک کوالیفائیڈ آدمی۔ ادھر کون بٹھایا ہوا ہے؟ ایک بہت ہی صاف ستھرا استری کپڑوں والا آدمی، باریش مہذب آدمی، جو گفتگو بڑی نپی تلی کرتا ہے، بڑی جانچ کے گفتگو کرتا ہے، معقول باتیں کرتا ہے۔ یہ انٹلیکچل بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتا ہے، اور ادھر سے اس پہ کہ جب وہ باری باری تینوں کو موقع دیتے ہیں، پہلے انٹلیکچل سے سوال کرتے ہیں، پھر اس مذہبی آدمی سے سوال کرتے ہیں جو دوسرے فرقے کا لائے، اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ہر بات میں جہاں وہ کسی اور دلیل کا دیتے ہیں یہ بلی کا نام لیتا ہے، جہاں وہ کوئی دوا کا نام لیتے ہیں یہ بلے کا نام لیتا ہے وہاں پر۔ یعنی یہ حربہ ہے عزیز من، میڈیا بہت ماہر ہے، میڈیا درحقیقت ایک فن ہے، مقدسات کی پائمالی کا فن ہے کہ کس طرح ایک مذہب کا تقدس لوگوں کی نگاہوں میں گرایا جائے، کس طرح نابود کیا جائے، کس طرح پائمال کیا جائے۔ خوب کافی ہے ایک کارٹون بنا کے میڈیا میں لوگوں کے سامنے لے آئے جو آپ کے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہو، وہ حدیث، کوئی حدیث پڑھتا ہو یہ بلی کی بات کرتا ہو، ادھر سے وہ سائنس کی بات کرتا ہو یہ بلے کا نام لیتا ہو، مثلا ہولیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنیکس ہیں، یہ ہتھیار ہیں ان کے پاس، ان کے ذریعے یہ باقاعدہ ٹرین لوگ ہیں، تربیت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے ان کو کہ کسی کو ابھارنا ہے تو کس طرح ابھاریں، کسی کو گرانا ہے تو کیسے گرائیں۔ یہ عمل مدتوں سے شروع ہے، وہ اس طرح کے کارٹون انفرادی طور پر بنتے ہیں، اجتماعی طور پر یہ پورا سیٹ اپ جو انہوں نے بنایا طالبان کا، رہبر معظم فرماتے ہیں یہ کارٹون تھے اسلام کے، ڈنمارک کے تصویری کارٹون بعد میں بنے ہیں، یہ انسانی کارٹون پہلے بنے ہیں توہین اسلام کے لیے، تاکہ اسلام کو لوگوں کی نگاہوں میں بے اعتبار کیا جائے، مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی اور غیر مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی۔ اور اس وقت واقعی میڈیا نے اس کو تشہیر کر کے یہ کام کر دیا ہے، باہر کی دنیا میں جائیں اس وقت یہ عمل ہو چکا ہے، خود آپ کے اپنے جوان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ اسکولوں میں جانے والے، خصوصاً انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں انہیں نامعقول لگتی ہیں یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا اسلام ہے، اور یہی چاہتے تھے کہ یہ نسل یہ مناظر دیکھ کر اسلام کے بارے میں شک کا شکار ہو جائے، تردید کا شکار ہو جائے۔ خوب اس کو مرحلہ وار آگے لے کر آئے، مرحلہ وار، پہلے شخصیات، مثلا علماء کے کارٹون فرض کریں، دین کے کارٹون، دین کی عملی شکل کے کارٹون، دینی لوگوں کے کارٹون، دینی ہولیا اس طرح کا ہو، دینی ہولیا کیا ہو، ہاتھ میں خنجر ہو اور کسی کی گردن کاٹ رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، یہ حربے ہیں ان کے۔ یہ کرتے کرتے اوپر آتے گئے، یعنی مسلمانوں کی تحقیر، علماء کی تحقیر، مذہبی طبقے کی تحقیر، مولانا لوگوں کی تحقیر، متدینین کی تحقیر، مذہبی مراکز کی تحقیر، یہ آہستہ 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 اوپر لاتے رہے۔ خوب لا کر ماحول بنا کر اب آئے رکن کی طرف، جو رکن ہے، رکن دین و رکن نظام و رکن انسانیت، اس کی ذات تک آ کر پہنچے ہیں۔ پہلے قرآن سوزی کی فلاں کام کیا، اب آئے آخری نقطے کو آ کر، اس ریڈ لائن کو چھیڑا انہوں نے آ کر، اور یہ گستاخانہ فلم، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ مسئلہ آگے جانا ہے، اس کو آگے لے کر جائیں گے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کسی کی جہالت کا اظہار نہیں ہے، یہ کینہ اور نفرت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو لے کر آگے جانا ہے۔ اس میں کیا تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے کتابیں لکھوائیں، سلمان رشدی ملعون سے کتاب لکھوائی، وہ جو بنگلہ دیشی خاتون نے اس سے لکھوائی، پاکستان میں ایسے اظہارات کروائے گئے، اور اسی طرح بہت سارے، میرے پاس یہ کتب زالہ کا ایک مجموعہ ہے، لینے نہیں آئے، دوں گا نہیں آپ کو، جائز نہیں ہے پڑھنا عام آدمی کے لیے، ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کتب زالہ کا، تعداد مجھے یاد نہیں ہے لیکن کافی ہیں، ان کتب زالہ میں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، اسلام کے توہین کے طور پر، یعنی جس میں معاذ اللہ یا قرآن کی توہین کی گئی ہے، یا آئمہ کی توہین کی گئی ہے، یا رسول کی توہین کی گئی ہے، یا کسی نہ کسی کی توہین اس کے اندر ہے، کسی نہ کسی اسلامی عمل کی، اسلامی عقیدے کی، اسلامی رسم کی، یہ توہین پر مبتنی، مثلا مرجعیت کی توہین، فقہا کی توہین، امام خمینی کی توہین، رہبر معظم کی توہین، اس طرح کی کتابیں، پورا مجموعہ ہے کتب زالہ کا، اور بڑے بڑے لکھاری انہوں نے ہائر کیے ہیں، بہت بڑے بڑے لکھاری، یعنی شے کے دنیا کے ٹاپ کلاس ادیب انہوں نے ان کو کرائے پہ لیا ہے اور ان سے یہ کام کروایا ہے. اب یہ بہت ہی، یہ فلم میں نے نہیں دیکھی، میں نے بی بی سی پر جو اس کے لیے ایک کومنٹری بی بی سی نے لکھی تھی اپنی سائٹ میں، اردو سائٹ میں، یعنی اس میں انہوں نے سین کی وضاحت کی تھی کہ یہ اس سین کے اندر ہے، اور وہی اس قدر کافی ہے کہ انسان کا خون کھول جاتا ہے وہ جو پڑا ہے وہ دیکھ کر. لیکن جنہوں نے دیکھی ہے وہ فلم، وہ جو بتاتے ہیں وہ بہت ہی ناروا چیز ہے. اب بتایا انہوں نے کہ انہوں نے پوری فلم نیٹ پر ڈال دی ہے، پہلے ایک کلپ ڈالا تھا، اب اتنے احتجاج کے بعد انہوں نے پوری فلم ڈال دی ہے نیٹ کے اوپر. یہ ایک اناڑی آدمی نے، یعنی وہ لکھا بھی ہے انہوں نے کہ یہ فلم فلمی صنعت کے اس معیار کی نہیں ہے، یعنی نہ سناریو اس کا کوئی اتنا اچھا ہے جو فلمی ہوتے ہیں. اب مجھے زیادہ فلمی دنیا سے آگاہی نہیں ہے، ماہرین کی رائے بتا رہا ہوں، یعنی فلمی صنعت کے نقطۂ نگاہ سے ایک ضعیف فلم ہے، ہر حوالے سے ضعیف ہے. خوب یہ ایک اجنبی یا اناڑی آدمی سے کروایا، اس کے بعد کیا کریں گے، ابھی کسی مشہور آدمی سے کہیں گے کہ اب وہ اس پر بہتر فلم بنائے جو زیادہ جذاب ہو. آپ دیکھیں ہالی ووڈ جو فلمیں بناتا ہے پوری دنیا کو کھینچ لیتا ہے مقناطیس کی طرح، اب تک کہ مومنین مجلس آزاد سن کے پھر جا کے ہالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں، رات کو تراوی پڑھ کے وہ دوسرا مومن تراوی پڑھ کے مسلمان جاتا ہے فلم پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تیسرا جو ہے کوئی اور عبادت حج کر کے آتا ہے آ کے فلم پہ بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ میں کوئی بدگمانی نہیں ذکر کر رہا ہوں، جو خود ایک مومن نے خود مجھے کہا، کہا کہ میں اتنے بجے تک مجلس سنتا ہوں، اس کے بعد جا کے پھر فلم دیکھتا ہوں، نیند نہیں آتی اگر فلم نہ دیکھوں رات کو. یہ چینلز لگے ہوئے ان کے اوپر. ہالی ووڈ در حقیقت نیٹو ہے، ہالی ووڈ فلم انڈسٹری امریکہ کی، یہ کلچرل نیٹو ہے. نیٹو یعنی ایک ایسی تہاجمی فوج دوسری امتوں کے اوپر، دوسرے ممالک کے اوپر اور دوسرے کلچرز کے اوپر تہاجم کرنے کے لیے یہ نیٹو انہوں نے بنایا ہے، جس کے اوپر بے تحاشا خرچہ کرتے ہیں، اور ایک خاص لابی اس کے اندر موجود ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری وہ آپ کی پنجاب فلم انڈسٹری کی طرح نہیں ہے، یا دوسرے ملکوں کی فلم انڈسٹری کی طرح نہیں ہے. اس وقت دو فلم انڈسٹریاں ایسی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشنری کام کر رہے ہیں، ایک ایران کے اندر فلم انڈسٹری، نہ پوری، کچھ حصہ اس کا جو مشنری کام کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ فلمیں بنائی ہیں، اصحاب کاف، مریم مقدس، یوسف پیغمبر اور امیر مختار اور اس طرح کے، یہ مشنری کام ہیں. یعنی ایک نظریے کو پروموٹ کرنا اور ایک تفکر باقاعدہ ان فلموں کے ذریعے سے پیش کرنا، یہ فلم انڈسٹری ہے جو نظریاتی ہے، ایک مکتب کی ترجمان ہے یہ. اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری وہ بھی ایک مکتب کی ترجمان ہے. کون ہے اس مکتب کے پیچھے، وہ اصل مکتب کون ہے جس کی وہ ترجمانی کر رہی ہے، وہ ہے فری میسنز. نام سنا ہوگا آپ نے، بزرگوں نے سنا ہوگا، اگر بچوں نے نہیں سنا ہوا، فری میسنز، کہ کسی زمانے میں ہندوستان میں تقسیم سے پہلے فری میسنز کا بڑا راج تھا، تقسیم سے پہلے، بعد میں وہ چونکہ ویران کر کے چلے گئے ہیں، تو ابھی وہ اپنے جو جانشین چھوڑ گئے ہیں، یہ سیاستدان اور وڈیرے اور چودھری اور بیوروکریٹس، ان کو خود ادھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ہندوستان ایک بڑا مشہور فری میسنز کا سیکٹر تھا، جس میں پوری تاریخ ہے. یہ فلم انڈسٹری فری میسنز، فری میسن ایک بہت ہی خفیہ کہہ لیں تنظیم ہے اس دنیا کے اندر، جو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، سو سال یا اس سے بھی بعض کہتے ہیں کہ پہلے کی بنی ہوئی ہے، جن کا ہدف دنیا پر قبضہ کرنا اور دنیا پر حکومت کرنا ہے، ایک حکومت قائم کرنا. یہ فری میسن، فری میسن یعنی آزاد معمار، دنیا کے معمار اپنے آپ کو کہتے ہیں، میسن دنیا کے معمار اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے بشریت کو نجات دینی ہے. نعرہ ان کا یہ کہ ہم نے بشریت کو نجات دینی ہے. کیسے نجات ملے گی؟ کہا اس کو فرقوں سے نجات دینی ہے، مذہبوں سے نجات دینی ہے، ان چیزوں سے نجات دینی ہے جو جگہ جگہ مثلا کہیں پہ فلاں دین فلاں دین فلاں مذہب فلاں مذہب، ان سب سے بشریت کو ہم نے نجات دینی ہے. اور ایک کلچر، ایک سسٹم، ایک نظام، ایک حکومت، ایک سکہ، ایک فوج، ایک ہر چیز بنانی ہے ہم نے، جس طرح ابھی جا رہے ہیں اس گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ فری میسنز کا جو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے شو کیا ہے، اس کے لیے بعضوں نے کافی گہری تحقیق کی ہے. بعض لوگوں نے آج کل نیٹ کے ذریعے سے عام ہو گئی ہیں، یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے. فلم انڈسٹری پوری فری میسنز کے اختیار میں ہے. ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان مذاہب سے نجات دیں، مختلف فرقوں سے لوگوں کو نجات دیں. تو کس طرح نجات دیں؟ کہ لوگ مذاہب سے بڑی شدید وابستگی لگاؤ ہے. مثلا ایک شیعہ کا تشیع سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک سنی کا تسنن سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک مسیحی کا عیسائیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک ہندو کا ہندو مذہب سے بڑا گہرا تعلق ہے. مذہب تنہا چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو کس طرح یہ تعلق چھڑائیں ہم؟ اس کے کارٹون بناؤ، اس کی تحقیر کرو، اس کی تذلیل کرو، اس کی مقدسات کی پائمالی کرو، نامقدس و بے اعتبار بناؤ اس کو. جب آپ چلتے پھرتے کارٹون بنائیں گے اس طرح کے مسلمان، اس طرح کے دہشت گرد مسلمان بنا کر، تو خود ہی لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اس مذہب سے توبہ ہماری، ہم یہ مذہب نہیں چاہتے. کامیابی سے انہوں نے یہ عمل طے کیا. پھر اس کے بعد آپ پبلیکیشنز کے ذریعے سے، مطبوعات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ عمل کریں، اور آخر کار آ کر آپ ان کی جو مواصلاتی صلاحیت ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اس سے فائدہ اٹھا کر پوری دنیا کے اندر ایک بحرانی کیفیت بنا کر اور یہ باتیں چھیڑ دیں. آپ توجہ کریں، اس وقت مثلا آپ کے ملک میں ابھی یہ بات چھڑنے والی ہے. یہ پیمرا نے، مجھے صحیح ابھی ذہن میں نہیں ہے، میں چونکہ خبریں کو صرف سرخیاں ہی پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہوتا ڈیٹیل پڑھوں. ان سرخیوں میں یہ تھا کہ یہ جو فحاشی کے متعلق ایک جھگڑا، سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس دیا ہوا ہے پیمرا کو، ہے نا اطلاع میں آپ کو، ایک چکر چل رہا ہے پاکستان. ابھی عنقریب یہ فحاشی کی ڈیفینیشن شروع کریں گے میڈیا کے اوپر، یعنی مختلف لوگوں کو بلائیں گے، مذہبی اور غیر مذہبی اور ہر طبقے سے، اور انہیں آ کر کہیں گے کہ فحاشی کی وضاحت کریں. اب ظاہر ہے جب میڈیا کے اوپر فحاشی کی تفسیر ہوگی، آپ سب سنیں گے، آپ کی خواتین سنیں گی، چھوٹے بچے سنیں گے. اب وہ کیا رہا ہے، علمی بات ہو رہی ہے، کلچرل بات ہو رہی ہے، فحاشی کی ڈیفائن کیا جا رہا ہے، فحاشی کہتے کس کو ہیں. وہ اس طرح سے فحاشی کو ڈیفائن کریں گے کہ 70% مخاطبین فحاشی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. جب یہ گفتگو اینڈ پہ پہنچے گی، 70% لوگ فحاشی کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہوں گے. اس میں کیوں، دو آدمیوں کو بٹھائیں گے، ڈیبیٹ ہوگی ان میں، ایک کہے گا یہ فحاشی ہے، دوسرا کہے گا یہ نہیں ہے. مثلا ایک کہے گا نامحرم لڑکی لڑکے کا ہاتھ ملانا یہ فحاشی ہے، دوسرا دفاع کرے گا نہ خیر یہ فحاشی نہیں ہے. اس بات کو طول دیں گے، ایک اس کے حق میں دلائل دے گا، دوسرا ہوگا کیا، اس کی حرمت کو گرائیں گے، حرمت کو کم کریں گے. مثلا جب کسی چیز کی، مسلم چیز کو شک میں ڈالنا ہو تو اس پہ مناظرہ شروع کروا دیں آپ. مثلا ابھی آپ ادھر ایک آدمی آ جائے اور میرے ساتھ بات شروع کر دے کہ ابھی دن ہے، یا وہ کہے دن ہے، میں کہوں رات ہے، میں کہوں رات دن ہے، وہ کہے رات ہے. ابھی آپ سب کے ذہنوں میں شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت رات ہے، لیکن اگر دو مولوی یہاں بیٹھ کر مناظرہ شروع کر دیں کہ ابھی دن ہے یا رات ہے، بہت سارے آپ میں سے شک کرنے لگیں گے. کم از کم اثر یہ ہوگا کہ شک ہو جائے گا آپ کو، اپنی مسلم ذہنیت میں ڈاؤٹ ہو جائے گا آپ کو. یہ نفسیاتی حربہ ہے، اس نفسیاتی حربے کو میڈیا استعمال کرتا ہے اس وقت. لہذا یہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں، یہ جو اسٹوڈیو میں بٹھاتے ہیں آ کر اور اینٹ شینٹ ادھر ادھر کے مارتے ہیں، تو یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن کو تردید مردد کر دیں، مسلمات کے بارے میں آپ کے ذہنوں کو شکاک بنا دیں. یہ حربہ ہے میڈیا کا. اس حربے کے ذریعے سے آپ مسلمات میں شک کرنا شروع کر دیں، اور کر رہے ہیں اس وقت. انڈیا سے ایک ڈاکٹر نے، ان کا مجھے میل نہیں آیا، ہمارے ایک ساتھی کو میل آیا، ان کا دوست کو انہوں نے مجھے فارورڈ کیا. انہوں نے کچھ تقریباً 150 ظاہراً میرے ذہن میں اب عدد نہیں ہے ظاہراً ایسا ہے 150 سوال امامت کے بارے میں ان سے کسی غیر شیعہ نے پوچھے, یہ شیعہ تھے, کسی غیر شیعہ نے ان سے ظاہراً 150 سوال پوچھے, بڑے بنیادی سوال امامت کے, کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. ظاہر یہ تو ڈاکٹر تھے, انہیں امامت کے ایکسپرٹ تو نہیں تھے, دین کے میڈیکل کے تھے. انہوں نے اپنے رابطے میں جو علماء تھے یا نہیں تھے ایڈریس لے کر میل کر دی سب کو کہ یہ 150 سوال ہیں امامت کے بارے میں, آپ جواب دیں. دو یا تین جواب آئے اور وہ بھی جواب نہیں تھے بلکہ سوال کرنے والے کو گالیاں اور فوش اور تہمت اور وہ ولد الحرام ہے وہ فلاں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے, یہ جواب آئے. خوب یہ ڈاکٹر صاحب شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس مذہب کے علماء کے پاس اپنے عقیدے کا دفاع ہی موجود نہیں ہے. 150 سوال اٹھائے ایک دوسرے نے, وہ جواب دو ان کا. انہیں شک پڑ گیا کہ یہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. 150 سوالوں میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس, شک میں پڑ گیا. اور انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا دوسرے مذاہب کا مختلف جو اس وقت ہیں, اور بڑے قریب پہنچ گئے وہ, یعنی تفکر کے بعض جو اس وقت بعض دینی تفکر کر رہے ہیں, جس طرح مثلا ذاکر نائک کا جو انداز ہے اس سے بڑے متاثر ہو گئے. وہ ادھر سے جواب نہیں ملا, ادھر سے روز جواب ملتا ہے, بات ہوتی ہے, شک میں پڑھ کے مطالعہ شروع کر دیں. اس مطالعے کے دوران ان کو کسی نے کوئی سی ڈی دے دی کہ یہ بھی سنو, اور وہ امامت کے موضوع پر تھی, ان کے جواب سوالوں کے جواب نہیں تھا, ویسے گفتگو تھی وہ انہوں نے سنی, تو ان کے اپنے بقول کے اکثر سوالوں کا جواب مل گیا ہے, اور کچھ ڈاکٹر صاحب کو حوصلہ ملا, تسلی ملی کہ جواب ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک حربہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ مسلم انسان کو, ایک متعصب انسان کو بھی آپ مردد کر سکتے ہیں. حربہ ہے, ٹیکنیک ہے, ہو سکتا ہے یہ کام, جو فن کے ماہر ہیں وہ کرتے ہیں یہ کام. اس وقت یہ جو عمل شروع ہوا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے تشہیر کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر, پہلے کہا تھا کلپ ڈالا تھا, ابھی پوری فلم ڈال دی انہوں نے, اور اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, بعض ممالک میں یہ باقاعدہ کلاسوں میں اسٹوڈنٹس کو دکھائی جا رہی ہے پوری فلم, اور اس کے اوپر تجزیے و تحلیل ہو رہے ہیں مثلا کہ اس فلم میں جو پیش کیا گیا, پھر ساتھ حوالے دینا شروع کر دیں گے کہ یہ حوالے موجود ہیں یہ نہیں ہے. پارک جو ہی زیر باس لائیں گے وہ دیکھیں تقدس کو پائمال کر کے, اعتبار ختم کر کے اور حرمت پائمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مردد اور مشکوک بنانے کے لیے ہے, تاکہ یہ مدعی گروہ جو یہ چاہتا ہے کہ مذاہب ہماری راہ میں آڑے ہیں, اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کتاب لکھی ہے انہوں نے, تہذیبوں کا تصادم وہ کتاب ہے جس کے اندر صاف طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک تہذیب ہے, ایک کلچر ہے جس کا نام اسلام ہے. یہ تہذیب جب تک راستے سے نہیں ہٹائی جا سکتی ہمارا نظام دنیا پہ قائم نہیں ہو سکتا. 8 تہذیبوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور 8 تہذیبوں میں سے کہا کہ 7 تہذیبیں خود ختم ہو جائیں گی اگر یہ ایک ختم ہو جائے, ان تہذیبوں کا یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ ایک ختم ہو جائے. لہذا کمر کس کے تمام توانائیاں ملا کے, یعنی عسکری نیٹو, کلچرل نیٹو, تعلیمی نیٹو اور میڈیا نیٹو, ہر قسم کا نیٹو بنا کر, یعنی فوجی یلغار اور ہر قسم کی یلغار انہوں نے دین کے اوپر, اسلام کے اوپر شروع کر دیے مختلف طریقوں سے. آپ کے بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں ان کی بنیادیں سست کر رہے ہیں, ان کو شک میں ڈالتے ہیں, ان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں مشکوک بنا دیتے ہیں, ان بچوں کو شکاک بنا دیتے ہیں. امی تیری پردہ کرتی ہے, وہ امی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے, یہ دوپٹہ اڑتی ہے. یہ بچہ جب جاتا ہے اسکول میں اور اس کو اس طرح سے آمادہ کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کام ایک طریقے سے ہو رہا ہے, ہر طرح سے ہو رہا ہے, کہ زمین آسمان سے ہو رہا ہے, یعنی سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کے پاس اور باقی انڈسٹریز ہیں, ان سب کی مدد سے یہ تہاجم ہے, یہ یلغار ہے. یہ خوب جب یہ یلغار شروع ہوتی ہے کرنا کیا چاہیے, آیا واقعاً اس کی زد میں آ جانا چاہیے ہمیں؟ نہ, قانون ہے اللہ کا. کیا قانون ہے؟ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر مدافعین, یہ تو مہاجمین ہیں, مہاجمین حملہ ور وہ میدان میں آ گئے ہیں, مدافعین کہاں ہیں؟ این المدافعون, کہاں ہیں مدافع دین کے, دفاع کرنے والے؟ کہاں دفاع کریں؟ جہاں پہ حملہ ہو رہا ہے وہیں پر آ کر دفاع کریں, اسی نقطے کا دفاع کریں آ کر آپ جہاں پر حملہ ہو رہا ہے. اگر یہ دین اگر مدافعت نہ کی کیا ہوگا؟ لہدمت, ویرانی ہو جائے گی, ہر قسم کا دین پائمال ہو جائے گا. حرمت رسول اللہ جس پر حملہ ہوا ہے, یہ تمام انبیاء کی حرمت کی پائمالی ہے, تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کی پائمالی ہے, تمام ادیان کی حرمت کی پائمالی ہے, ہر دین پائمال ہو جائے گا اگر اس شخصیت کی حرمت پائمال ہوتی ہے. تو اس وقت ضرورت کس کی ہے؟ مدافعین کی. وہی دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, بعض یلغار کرتے ہیں, دوسرے بعض آ کر اس کو روکتے ہیں, ان کو لگام دیتے ہیں. لگام کس طرح سے دیتے ہیں؟ لگام یہ نہیں ہے کہ ہم بھی متقابل ان کے کارٹون بنائیں یا فلم کا جواب فلم سے دیں, نہ عزیز امان. اگر وہ بے شعوری کے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تفرقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا جواب شعور ہے. اگر غفلت مومنین سے استفادہ کر رہے ہیں, مدافع دفاع میں بیداری, بیداری سے ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں. یعنی غفلت کے ہتھیار کی سپر بیداری ہے, بیداری سے یہ تلوار کا وار روک سکتے ہیں ہم. جو جس طرح کا تہاجم ہو, جس طرح کا ہجوم ہو, جس طرح کا حملہ ہو, اس کے متناسب ہتھیار لے کر وہ بنکر اس طرح کا بنائیں جس طرح سے بچ جائیں آپ. یہ طبقہ جو میدان میں آیا ہے, یہ صرف ایک طاقت سے اس وقت مرعوب ہوتا ہے, ایک طاقت سے, توجہ رکھیں, چونکہ باقی سب کچھ ان کا اپنا ہے اور وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے ہیں, ہتھیاروں میں وہ ہم سے آگے ہیں, جنگی مشینری میں وہ ہم سے آگے ہیں, فضائی ٹیکنالوجی میں, میڈیا میں, ہر چیز سے ہم سے آگے ہیں. انہوں نے فلم بنا کر پوری دنیا میں ایک منٹ میں پھیلا دی, ہم ایس ایم ایس کے ذریعے سے اس کا دفاع کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں سیٹلائٹ چینل, یوٹیوب, گوگل اور فلاں فلاں, اس کا جواب ایس ایم ایس سے نہیں دیا جا سکتا. ایس ایم ایس کچھ بھی نہیں ہے, توپ کے مقابلے میں آپ غلیل نہیں چلا سکتے. آپ کو صرف ایک طاقت ہے جس سے وہ دبتے ہیں اور ان کی جان نکلتی ہے اس طاقت سے, اور کوشش یہی ہے کہ اسی طاقت کو یہ نابود کریں. وہ ہے عوام کی طاقت. عوامی طاقت سے بہت ڈرتے ہیں. تنہا طاقت جس سے مرعوب ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, وہ یہی طاقت ہے, باقی کسی کی پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو جی میں آتا ہے کرتے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے, نہ حکومت کی, نہ فوج کی, نہ ایجنسیوں کی. یہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, وہ کسی بات کی ان کی سنتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی. اپنے جہاز اتار لیتے ہیں ملک میں آ کر, اپنے ہیلی کاپٹر لے آتے ہیں, اپنے کمانڈو لے آتے ہیں, اپنی ایجنسیاں لے آتے ہیں, اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. یہی لاہور میں قتل کر کے بندہ عزت سے نکل کے چلا گیا, قاتل. بڑی آسانی سے کام کر کے چلے جاتے ہیں, چونکہ ان کو ان کی کسی بات کی, یہ ان کے پیڑ ہیں. مثلا آپ نے اپنے گھر میں, آپ کی کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, آپ نے گھر میں کک رکھا ہوا ہے, چوکی دار رکھا ہوا ہے, آیا کوئی مالک مکان کا چوکی دار سے ڈرتا ہے, پرواہ کرتا ہے؟ چوکی دار یہ کہے کہ صاحب یوں نہ کیا کرو, یوں کیا کرو, وہ کیا کرو, وہ کہتے تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے. یہ جو حکمران ہیں پاکستان میں, یہ چوکی دار رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے اپنی اس کالونی کے لیے, اپنی کالونی سمجھتا ہے اس کو, یہ چوکی دار ہے, اس کے چوکی داروں سے وہ نہیں ڈرتا. اس نیٹو کو یلغار کو روکنے کے لیے, لگام دینے کے لیے صرف ایک طاقت ہے باقی, اور وہ ہے عوام, لوگ, مومنین. مومنین سپر پاور ہے خدا کی طرف سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت مومنین کے پاس ہے. قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ اے رسول منافقوں کو چھوڑ دے, فلاں کو چھوڑ دے, مشرکین کو چھوڑ دے, یہ مومنین کافی ہیں تیرے لیے, یعنی تیرا ساتھ دینے کے لیے, تیری نصرت کے لیے. اور اس لیے مومنین کو اللہ نے دعوت دی ہے نصرت دین خدا کرو. جس زمانے میں بھی مومنین مدافع بن کر میدان میں آئے ہیں, مقدسات محفوظ رہے ہیں, جس زمانے میں مومنین نے میدان خالی کیا مقدسات کی بے حرمتی ہوئی ہے. آپ آ جائیں امام ہاشم کے زمانے میں, کتنی توہین و بے حرمتی ہے کہ خراسان سے ایک جتھا روانہ کیا جاتا ہے گروہ کہ جا کر مدینہ سے علی بن موسیٰ رضا کو اسیر کر کے لے آئیں. خراسان سے روانہ ہوتے ہیں, خراسان میں شیعہ, مرو میں شیعہ, بصرہ میں شیعہ, کوفہ میں شیعہ, قم میں شیعہ, مدینہ میں شیعہ. اب یہ شیعہ شیعہ ہیں, امام ہاشم کے پیروکار پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور ایک گروہ جاتا ہے بنو عباس کی طرف سے جا کر کہ امام ہاشم کو اٹھا کر مدینے سے لے آئے آپ. یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر امام کو سناتے ہیں پیغام کہ خلیفہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ مدینہ ترک کریں, ہمارے ساتھ خراسان میں آ جائیں. امام علیہ السلام نے دیکھ لیا, حالات کا جائزہ لے لیا کہ اگر میں نہ جاؤں تو کیا کرو گے. وہ صورت میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں حکم کیا ہے, کیا کرنا ہے. ہم کیا کرنا تھا, حرمت کی پائمالی, گستاخی. امام علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میری موجودگی میں, میری زندگی میں میری عزا کرو. یہ عزاداری ثواب کی نہیں تھی جو امام کروا رہے تھے, یہ سیاسی عزاداری تھی. وہ جو کربلا میں شروع ہوئی کس لیے تھی, تاکہ پبلک میدان میں آئے, عزا لوگوں کو جمع کرے. عزادار یعنی مدافعین دین, یعنی میں امام ہوں, میں رکن دین ہوں, میں رکن اسلام ہوں, اور اب یلغار مجھ پر ہے. رکن پر ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے, رکن کی محافظت کے لیے مومنین میدان میں آئے. مومنین تک آواز کیسے پہنچے, عزا کے ذریعے سے, بے موسم عزا. ذیقعدہ کی عزا, محرم کی عزا ہوتی تو متوقع تھی کہ اس میں عزا کا مہینہ ہے, لیکن ذیقعدہ میں کیوں عزا ہو رہی ہے؟ یہ عزا ایک معنی کے لیے تھی. کیا یہ اعلان تھا کہ آؤ, مومنین کو اعلان تھا کہ آؤ گھروں میں مت بیٹھو, آؤ ادھر اپنے امام کی طرف آؤ. دیکھو کیوں امام کے گھر میں کوہرام ہے, کیوں یہ سوگ ہے, کیوں عزا ہے, کیوں آہ و فغاں ہے. اس آہ و فغاں کو سنو نہیں آئی, جس طرح سے پہلے نہیں آیا اہل مدینہ, اب بھی نہیں آیا, اور یہ حرمت پائمال ہو گئی. امام کے گھر میں یہ داخل ہو گئے, امام کو وہاں سے نکال کے لے آئے, بظاہر احترام سے لائے, لیکن اس احترام کے اندر بے حرمتی موجود تھی, شامل تھی. اور حکم یہ ملا کہ روٹ ایسا انتخاب کرو کہ قم سے گزرنا ہو, قم سے نہ گزریں, چونکہ قم سے گزریں گے تو یہ بے حرمتی اہل قم تحمل نہیں کریں گے, باقی کر لیں گے. بے شک بصرہ سے گزار لو, کوفہ سے گزار لو, باقی علاقوں سے گزار لو, قم سے نہیں گزارنا. لہذا امام ہاشم کا جو روٹ رکھا گیا سفر کا, وہ اس طرح سے انتخاب کیا گیا کہ قم سے امام کا گزر نہیں ہوا, کہ قم مدافعین دین خدا ہے. ائمہ کے زمانے سے, ائمہ کے زمانے سے قم مدافع دین خدا. تاکید کی انہوں نے کہ اس راستے سے نہیں گزارنا. اور آگئے امام, آئے, آ کر خلافت پیشکش کی, جانشینی پیشکش کی, کیا پیشکش کی, امام نے کچھ بھی قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام بتانا چاہ رہے تھے کہ میں امام ہوں, لیکن میں خدا کا منصوب کردہ حاکم و فرمان روا ہوں, نہ مامون کا جانشین. مامون کا جانشین نہیں ہوں میں, مامون کی طرف سے اقتدار نہیں چاہتا ہوں. وہ جن کو آج میدان میں ہونا چاہیے وہ کہاں ہے؟ وہ امام کو نظر نہیں آئے. اور عزیزان, 11 معصومین کی حرمت پائمال ہوئی ہے, ہر ایک کی حرمت پائمال ہوئی ہے. علی کی حرمت پائمال ہوئی ہے, جناب سیدہ کی حرمت پائمال ہوئی ہے, امام حسن کی حرمت پائمال ہوئی ہے, امام حسین کی حرمت پائمال ہوئی ہے, تمام آئمہ کی حرمت پائمال ہوئی ہے. کیوں پائمال ہوئی؟ چونکہ وہ جو ان کو دفاع کرنا تھا, لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت. قرآن کہہ رہا ہے اگر مدافعین میدان میں نہ ہوئے ہر چیز منہدم ہو جائے گی، ہر چیز نابود ہو جائے گی۔ ان مدافعین کا میدان میں ہونا ضروری ہے۔ آج امت اسلامی، انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے، اس بے حرمتی میں ان کی کچھ توقعات تھیں کہ یہ بے حرمتی ہم کریں گے۔ میں نے اس دن بھی ایک میٹنگ میں حوالہ دیا، پیپلز پارٹی کے دور کی، سابقہ پیپلز پارٹی جو اس وقت بے نظیر وزیر اعظم تھیں، ان کی طرف سے ایک ریڈیو ٹی وی کے لیے چیئرمین یا جو بھی عہدہ ہوتا ہے ان کا، ڈائریکٹر جنرل یا کون تھی، ایک عورت تھی بنامی رانا شیخ، یاد ہو اگر نام آپ، رانا شیخ کے نام سے ریڈیو ٹی وی کے انچارج کے طور پر انہوں نے بہت فحاشی شروع کی ٹی وی کے اوپر، آتے ہی ڈانس گانے اریانی سب کچھ، جو انڈیا ٹی وی پہ تھا وہی انہوں نے شفٹ کر دیا پی ٹی وی پر۔ اس وقت یہ آزاد چینل نہیں تھے، یہ نجی چینل نہیں، صرف پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی پر حد درجہ فحاشی شروع ہوئی، اس پر اعتراضات شروع ہوئے۔ اعتراضات کے بعد پارلیمنٹ تک اعتراض گیا، اور میڈیا میں ہر جگہ پر اخباروں میں آنے لگا، بس بھی ہلکے زیادہ مشوش ہو گئے۔ اس نے یہ بات مجھے زہرن بلوچستان، اس وقت کے بلوچستان ٹی وی اسٹیشن کے ڈائریکٹر نے یہ بات بتائی تھی، یہ کسی اجنبی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ بات، وہ ایک مومن تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے اجلاس بلایا تمام یونٹوں کا اور تمام ڈائریکٹرز کا، اس نے اجلاس بلایا، اور اس نے اس عورت نے یہ تقریر کی، شاید ابھی زندہ ہو وہ رانا شیخ، پتہ نہیں کہاں ہے، اس نے ایک جملہ کہا، کہا کہ جب بھی آپ کوئی غلط قدم اٹھاؤ تو اتنا نہ اٹھاؤ جتنا اٹھانا چاہتے ہو، مثلا ایک قدم نہ اٹھاؤ کبھی بھی، ہمیشہ چند قدم اٹھاؤ غلطی کی طرف، فساد کی طرف۔ مثلا اگر آپ فحاشی ٹی وی پہ شروع کرنا چاہتے ہو تو ایک قدم نہ شروع کرو، کم از کم چار قدم تین قدم اٹھاؤ فحاشی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ شروع کرو گے فحاشی، رد عمل لوگوں سے آنا شروع ہو جائے گا، اور رد عمل بڑھے گا، اس رد عمل کے بعد آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، عقب نشینی کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے ایک ہی قدم فساد کی طرف اٹھایا ہے اور رد عمل جب ہوا تو ایک قدم آپ پیچھے آ جائیں گے، تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا یہ مارجن نظر میں رکھ کر قدم اٹھایا کرو کہ جب بھی ایک قدم اٹھانا ہو فساد کی طرف تو تین قدم اٹھایا کرو، تین قدم اٹھا کر جب تو تمہارے مقابلے میں رد عمل ظاہر ہوگا، اس رد عمل کے مقابلے میں آپ ایک قدم ان کو تاثر دینے کے لیے کہ ہم نے آپ کی بات مان لی، مطالبہ پورا کر دیا، ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، ایک قدم پیچھے ہٹ کر بھی پھر بھی آپ دو قدم آگے ہو۔ یہ فارمولا ہے ان کا، کوئی میڈیا کے انچارج نے دیا، عورت تھی بھائی، کہ عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، لیکن جب ایک عورت اتنی بے حیا ہو جائے تو پھر دوسروں سے کیا توقع ہے۔ وہ یہ فارمولا بیان کر رہی ہے میڈیا کی ٹیکنیک کے، ہمیشہ تین قدم فساد میں اٹھاؤ، بعد میں لوگوں کا عکس العمل آئے گا، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کر بھی آپ ایڈوانس کیے ہوئے ہو۔ یہی فارمولا یہاں پر بھی ہے، جب یہ حرکت کی انہوں نے، ان کی توقع تھی کہ کیا ہوگا، انہیں پتہ تھا ہمارے پرچم جلیں گے، انہیں پتہ تھا مرد آباد ہم پر کہیں گے، انہیں پتہ تھا یہ رد عمل ہوگا، ہمارے آفیسز پر حملہ ہوگا، ممکن ہے ہمارے افراد پر حملہ ہو، یہ توقع تھی، یہ سب کچھ متوقع تھا۔ خوب، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ وہ پھر ہیلری اوباما مل کر ایک ایڈ بنائیں گے، پاکستانی چینلز کو دیں گے، یہ ہم فلم کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، فلم کی، ہم بھی تو یہی کہتے تھے فلم غلط ہے، یہ غلط کام ہوا۔ بان کی مون بھی کہے گا فلم غلط بنی ہے، اوباما کہے گا فلم غلط بنی ہے، ہیلری کہے گی فلم غلط بنی ہے، سینٹ کہے گی فلم غلط بنی ہے، میڈیا کہے گا فلم غلط بنی ہے، فلاں بھی کہے گا غلط بنی ہے، مسلمان بھی کہے گا فلم غلط بنی ہے۔ وہ کہہ لکھو، ہم سب کہہ رہے ہیں فلم غلط بنی ہے، بس کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا فلم غلط بنی ہے، آگے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن فلم ہٹائی نہیں ہے میڈیا سے، نیٹ سے۔ یہ فلم کی مذمت کر کے بھی دس قدم ابھی بھی آگے ہیں، فلم کی مذمت کر کے بھی پھر بھی آگے ہیں ابھی تک، اور آگے بڑھے گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے عزیزان کہ عوامی رد عمل خلاف توقع ہونا چاہیے. دشمن اس وقت گھبراتا ہے جب اس کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو. اس کی توقع سے ہٹ کر کیا کام ہو سکتا ہے؟ نہ اینٹ سے اینٹ بجانا. اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اسلام آباد میں ایک دفعہ پاکستانیوں نے امبیسی ساری ویران کر دی. انہوں نے پاکستان کے بیت المال سے اس سے بہتر امبیسی بنا. یہ موجودہ امبیسی جو بنی ہوئی ہے یہ امریکہ نے نہیں بنائی, یہ پاکستان نے بنا کے دی ہے. آپ کو یاد ہوگا 80 کی دہائی میں جب ایک سعودی منحرف کعبہ میں گھس گیا تھا تو بات پھیل گئی تھی, پاکستانی جوش میں آ گئے. اس وقت ہم وہیں پڑھتے تھے, اسلام آباد میں تھے, نوجوانی کی عمر تھی. ساری مخلوق اٹھی اور جا کر امبیسی پہ جا کر آگ لگا دی, ریکارڈ سارا جلا دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی, خاکستر کر دی. امریکہ نے توبہ بھی کروائی پاکستانیوں سے, اور پاکستان نے یہ بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے یہ پاکستان نے بنا کے دیا, پاکستانی بجٹ سے بنی ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے جہاں بھی مثلا کراچی میں ایک جلوس گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ان کی امبیسی کے اوپر, انہوں نے گورنمنٹ سے فری جگہ لی ہے, بہترین جگہ اس وقت جہاں امبیسی نہیں بنی ہے, جس پر ابھی بچوں نے حملہ کیا, وہ گئے جا کر پرچم جلائے اور شہید بھی ہوا ایک عزیز. یہ نئی جگہ ہے, یہ پاکستان گورنمنٹ نے تاوان کے طور پر ان کو دی ہے. اور آپ کا بھی گورنر ہاؤس لاہور کا یہ تاوان کے طور پر مانگ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں نا, یہ گورنر ہاؤس کو فروخت کر رہے ہیں. یہ وہ تاوان کے طور پر مانگ رہے ہیں کہ ہم نئی امبیسی گورنر ہاؤس میں بنائیں گے, گرا کے لاہور. یہ ان کی توقع ہوتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ان کی توقع کیا نہیں ہے جو ہونا چاہیے؟ وہ ہے کہ یہ لوگ متوجہ ہو جائیں, جرم کے بجائے مجرم کی طرف ان کی نگاہ آ جائے. ہم اگر جرم کی مذمت کر کے چپ بیٹھ گئے, مجرم زندہ رہا, یہ پھر یہ کام کرے گا. مجرم کو توبہ کرانی ہے, مجرم کو پشیمان کرنا ہے, مجرم کو نادم کرنا ہے. مجرم کی ندامت عوامی رد عمل سے ہوتی ہے. ایک جملہ جو امام راحل ساری عمر فرماتے رہے اور ابھی رہبر معظم اس پر تاکید کرتے ہیں, وہ ہے حضور در سہنے. یہ فارسی تعبیر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے میدان میں ہمیشہ حاضر رہنا, یا اس وقت میدان میں حاضر رہنا جب ضرورت ہو, غائب نہ ہو میدان سے. جب امام علی ابن موسیٰ رضا کو مدینے سے اٹھایا جا رہا تھا, اغوا کیا جا رہا تھا, امت گھروں میں تھی, حاضر در سہنا نہیں تھی. جب کربلا برپا تھی, امت حاضر در میدان نہیں تھی. جب امام مجتبیٰ محاصرے میں تھے, امت حاضر نہیں تھی. جب علی مہجور تھے, اس وقت امت حاضر نہیں تھی. عزیزان, حضور امت حال مشکل ہے. حضور امت, امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب کیا, کسی ایک فرد کو اجازت نہیں دی کہ تب پتھر بھی مارے کسی کو. امام کے عمل میں اور دوسروں کے عمل میں یہ فرق تھا. انقلاب میں امام نے مسلح کاروائی کی اجازت ہرگز نہیں دی. آخر تک کہا کہ اگر فوج تمہیں گولی مارتی ہے تم فوج کی بندوق کی نال میں پھول رکھو, اور یہی کام کرتے تھے ایرانی. امام نے ایک دفعہ بھی اجازت نہیں دی کہ مسلح کاروائی سے نہیں ہو سکتا کوئی کام. کس سے ہو؟ کرفیو توڑو. امام کہتے تھے کرفیو توڑو, وہ کہتے ہیں باہر نہ ہو آپ باہر آ جاؤ. وہ کہتے ہیں ریلی نہ نکالو آپ ریلی نکالو. وہ کہتے ہیں جلوس نکالو آپ جلوس نکالو. اسلحے سے مشکل حل نہیں ہوتی, بیداری سے مشکل حل ہونی ہے, حضور سے مشکل حل ہونی ہے. یہ میدان خالی نہ رہے. خالی میدان دشمن کا ہوتا ہے, یہ طے کر لیں. خالی میدان دشمن کا ہے ہمیشہ. ملت کو میدان خالی نہیں رکھنا. خب یہ حماقت جو ان سے ہوئی ہے, اس حماقت کو آپ فرصت میں بدلیں. اس کو فرصت میں بدلیں. بصیرت اسی چیز کا نام ہے. اس کو فرصت میں بدلیں. اور جس طرح رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ یہ دشمن نے ایک حماقت آمیز کام کیا ہے, لیکن عالم اسلام میں جو اس کا رد عمل آیا ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جذباتی عمل ایک یا دو دفعہ یا ایک جمعے دو جمعے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کو مسلسل رہنا چاہیے. وہ پوچھتے ہیں کب تک؟ نہ ایک ماہ ہو دو ماہ ہو ایک ہفتے ہو دو نہ، جب تک دشمن و دشمنی ہے اور جب تک امت رسول ہے وہ، جب تک رسول کے ساتھ دشمنی ہے امت میدان میں حاضر رہے. ہم ہر میدان کو، ہر اپنے محفل کو، ہم اپنے ہر اجتماع کو در حقیقت اس میں بدل دیں. ابھی محرم آنے والا ہے، پورا محرم اس جہت میں بسر ہو، ہمارا پورا محرم اسی جہت کے اندر. چونکہ امام حسین علیہ السلام مقدسات کی حرمت کو بچانے کے لیے ہی گئے تھے، حرمت دین خدا بچانے کے لیے گئے تھے. عزاداری بھی حرمت دین خدا بچانے کا تسلسل کا نام ہے. اس کے بعد ربیع الاول آ رہے ہیں، اس کے بعد دیگر مہینے آ رہے ہیں، اس کے بعد دیگر. پس امت کبھی بھی میدان ترک نہ کرے. یعنی یہ امر زندہ رہنا چاہیے کہ جب تک دشمن و دشمنی اس کی موجود ہے، اس وقت تک مدافعین دین بھی میدان میں موجود ہیں. مدافعین دین موجود ہیں، وہ حاضر ہیں. میدان کو ترک نہیں کرنا، ورنہ میدان دشمن کا ہے عزیزان. اور ان کی توقع کے مطابق اقدام کر کے چپ بیٹھ جانا، یہ موفقیت نہیں ہے. خلاف توقع ان کے حرکت کرے آپ، جس کی انہیں توقع نہیں ہے. یعنی جو کام انہوں نے انجام دیا تاکہ لوگ بیزار ہوں، دور ہوں رکن دین سے، وہی باعث بنے کہ لوگ زیادہ قریب ہو جائیں رسول اللہ کی ذات کے. جس طرح سے ہوا ہے یہ ماحول پیدا الحمدللہ، اس کو جاری رہنا اہم ہے. اگر یہ جاری رہے اور اگر یہ رہتا جاری، ہم کسی زمرے میں ضرور درج ہوں گے. کس زمرے میں؟ یا علی علیہ السلام کے زمانے میں ان تماشائیوں میں درج ہو جائیں گے، یا کربلا کے زمانے میں کسی طبقے میں درج ہو جائیں گے، یا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے کے کسی طبقے میں ہمارا اندراج ہوگا. یقیناً میرا اور آپ کا اندراج کسی نہ کسی فہرست میں ہے عزیز من. اگر شہداء کربلا میں نہیں ہے تو کسی اور جگہ ضرور ہے اندراج ہمارا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی لسٹ میں میرا اور آپ کا نام نہ ہو. اگر نہیں ہو اس فہرست میں جس میں ہونا چاہیے نام، بس کسی اور فہرست میں ضرور نام ہو. اگر ہم چپ سات کے بیٹھ گئے، کسی نہ کسی فہرست میں میرا اور آپ کا نام ضرور چلا جائے گا، اور وہ ہمارے شایع نشان نہیں ہوگا. اس فہرست پر ہم شرمندہ ہوں گے ائمہ کے سامنے، امام زمان کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے. عزیزان، آج وقت ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کم از کم سرفرو ہوں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں سرفرو ہوں اور اس میں تشیع پیش قدم ہو. کیونکہ بیداری کی نہضت تشیع سے شروع ہوئی ہے عالم اسلام کے لیے. یہ پرچم تشیع نے بلند کرنا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انقلاب کے 34 سال ہونے کو ہیں، اور وہ پرچم جو ہمارے امام نے بیداری کا بلند کیا تھا، وہ پاکستان میں کم از کم ہم نہیں تھام سکے، مصلحتوں کی وجہ سے اور مشکلات کی وجہ سے جو روزمرہ ہمیں پیش آ رہی ہیں. یہ پرچم بیداری کا آپ کے رہبر نے اٹھایا ہے، آپ کے پیشوا نے اٹھایا ہے. اس کو کاغذی لیڈروں اور میڈیا کے بنے ہوئے لیڈروں اور کارٹونوں کے ہاتھ میں مت دو. آج ہمیں کہا جاتا ہے فلاں کونسل، فلاں کونسل، فلاں کونسل. خوب، یہ ہیں یہ کونسلیں، کاغذی کونسلیں، اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی کونسلیں، میڈیا کی بنائی ہوئی کونسلیں. لیکن ایک پیروئے حسین کو یہ شان نہیں ہے اس کی کہ وہ ان پرچموں کے نیچے چلے. یہ رایت و پرچم بہت مہم ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ پرچم بہت زیادہ اٹھتے تھے. وہ ایک نشست جو دیگر عزیزوں نے، معارف اسلامی والوں نے شروع کی ہوئی ہے، ایک اس کی نشست ہو چکی ہے، اس میں یہ موضوع ہے. انشاءاللہ اگلی نشست اگر ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں، شرکت کریں اس میں. یہی موضوع اس کے اندر شاید ہو. البتہ وہ ایک فہرست دی تھی کہ مختلف پرچم جو امام کے زمانے میں اٹھے، ان پرچموں کی حقیقت کیا تھی، وہ امام نے کیا کچھ بیان کیا. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہم ہر پرچم کے پیچھے نہ چل پڑے، ہم جن رعا نہ بنے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جن رعا، جو ہر سیٹی پہ چل پڑتے ہیں، جو ہر پرچم کے پیچھے اٹھ کے چل پڑتے ہیں، جو ہر ایک کے پیچھے ہر ایک کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ بہت بہترین ہے، یہ ملک بچائے گا، یہ شیعہ کو دفاع دے گا. آخر شیعہ کیوں؟ ان لوگوں کے ابھی مثلا بعضوں نے بیانات دیے. کس لیے بیانات دیے؟ شیعہ کو اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے، شیعہ کا وجود اپنے اندر ضم کرنے کے لیے بیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 25 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ شیعہ کلنگ ہو رہی ہے؟ 25 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، قائد اعظم شیعہ تھے؟ جب پہلا شہید شیعہ ہوا تھا اس دن بیان آنا چاہیے تھا، اس دن مذمت ہونی چاہیے تھی۔ اتنے قبرستان آباد ہو گئے، بعض شہروں میں نے دیکھا شہداء کے دفن کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ آج یہ احساس تمہارے دلوں کے اندر اٹھ رہا ہے؟ عزیز من، تشیع تشیع نے بچانا ہے، شیعہ نے بچانا ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کی ذمہ داری ہے، نہ کسی اور کی ذمہ داری، نہ کسی پارٹی۔ اور ان چیزوں کو نہ دیکھو، یہ بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی اپنی ملت کے شعور میں افسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رجحان کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ووٹ اس کو دیں، ووٹ اس کو دیں، ووٹ فلاں کو دیں۔ کیوں شیعہ عصر ائمہ کا شیعہ نہ بنے؟ کیوں شیعہ وہ نہ بنے جو ائمہ چاہتے تھے؟ شیعہ چاہتے تھے، ائمہ چاہتے تھے اپنے تشخص کے ساتھ رہو۔ تشخص اپنا کیوں ضائع کریں، کیوں کھو دیں ہم؟ در عین حال اتحاد امت بھی ضروری ہے، امت کا حصہ بھی بنے، امت کے پیکر سے بھی وابستہ رہیں، اپنا تشخص بھی قائم رکھیں۔ گفتگو طولانی ہو گئی، اگرچہ مطالب مکمل نہیں ہوئے، لیکن یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس وقت جو فریضہ ہم تمام کی گردن پر اور امت کی گردن پر عائد ہوتا ہے، اور وہ ہے دفاع حرمت رسول اللہ، دفاع ناموس رسالت، دفاع ناموس دین، دفاع ناموس انبیاء۔ یہ تمام انبیاء کی ناموس کا دفاع ہے، اور تمام عصمت کا، باب عصمت کا دفاع ہے یہ۔ اس کے لیے خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم میدان میں حاضر رہیں، اور انشاءاللہ یہ منحوس سایہ جو پاکستان کے اوپر تسلط قائم ہو چکا ہے اس شیطانی طاقت کا، یہ انشاءاللہ آپ مومنین کے ذریعے ہاتھوں سے، اور آپ کی بیداری کے ذریعے، اور پوری امت کی بیداری کے ذریعے انشاءاللہ اس ملک سے یہ منحوس سایہ ختم ہو، اور وہ دن آئے جب یہ ملک رحمت للعالمین کے نور سے منور ہو انشاءاللہ، اور وہ نور رحمت العالمین وہ وجود نازنین حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف کہ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس عمل میں سرخرو فرما، ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما، ہمیں اولاد رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما، اور خصوصاً ہمیں اپنے امام وقت امام زمان کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان ظالمین کو، ان توہین کرنے والوں کو اس ظلم و ستم و توہین سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں، ان کے مہروں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ یہ ظالمین جو ملت مسلمہ پر مسلط ہیں، عرب دنیا میں وغیر عرب دنیا میں، تمام امت اسلامیہ کو ان کے شر سے نجات عطا فرما، خصوصاً ملت سعودی عرب کو ان سے نجات عطا فرما، ملت بحرین کو اس ظالم حکومت سے نجات عطا فرما، ملت فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت کشمیر کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ خدا مندہ بحق محمد و علی محمد، سید الشہداء، سید مقاومت، سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً سعودیہ میں، بحرین میں و پاکستان میں، اور بالخصوص کوئٹہ میں، کراچی میں و دیگر مقامات پر، ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، اور پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج روز میلاد ہے، آپ خوشنودی روح امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام و پاسداری حرمت رسول اللہ و آل رسول و پاسداری مقدسات دینی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔